سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حضرت مولانا محمد الیاس بالاکوٹی صاحب مدظ العالی، قراء حضرات اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج رمضان المبارک کی 28th شب ہے اور دسمبر کی 3 2002 کا یہ سال کا یہ دن ہے. 11:15 بج رہے ہیں. رحمت والی برکت والی اس رات میں اللہ نے اپنے فضل و عنایت کے ساتھ ہمیں توفیق دی کہ آپ کی اس جامعہ مسجد عثمانیہ میں تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا اختتام ہوا. سب کہو الحمدللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی سماعت کی. کون سا قرآن جس کا ایک لفظ پڑھو تو دس نیکیاں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف حرف ولام حرف ومیم حرف, یہ تین الگ الگ حرف ہیں. جو اتنا سا پڑھ لیتا ہے الف لام میم بارگاہ خداوندی سے اسے تیس نیکیاں مل جاتی ہیں, اور سننے والے کو بھی تیس نیکیاں مل جاتی ہیں. لیکن میں نے کہا آپ خوش نصیب ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ نے قرآن کی یہ آیتیں سنی ہیں 6,500 کے لگ بھگ, آپ نے قرآن کے 30 پارے, 540 رکوع, 114 سورتیں سماعت کی ہیں, اور اب آپ نے حروف تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اس مہینے میں آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں. جس مہینے میں قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 700 نیکیاں ملتی ہیں. پہلے تھا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں, رمضان میں ہر نیکی کا گنا درجہ 70 گنا. لہذا جس نے صرف الف لام میم پڑھا یا سنا 2100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی گئیں. جس نے پورا قرآن سنا اس کا کیا حال ہوگا, کیا مقام ہوگا, کیا شان ہے. 7,000 سلام کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ راتیں بیداری میں, یہ راتیں اللہ کی یاد میں اور قرآن کی تلاوت اور سننے سنانے میں گزار دیں. وقت ان کا بھی گزر گیا, وقت ہماری طرح بیکار پھرنے والوں کا بھی گزر گیا, وقت بازار گھومنے والوں کا بھی گزر گیا, وقت گھر میں سونے والوں کا بھی گزر گیا, اور وقت ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنے والوں, وی سی آر پہ فلمیں دیکھنے والوں کا بھی گزر گیا. لیکن بتلاؤ جس نے ڈرامے دیکھے اور جس نے قرآن کی تلاوت سنی, هل یستوی الاعمى والبصیر, کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ دوستو سلام ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان مہینے میں قرآن کو سنا اور سنایا. کون سا قرآن؟ تھوڑے سے فضائل کے بعد اپنے عنوان کی طرف آؤں گا. کون سا قرآن؟ یہ قرآن ہے جو کتاب اللہ ہے, قرآن ہے جو کتاب اللہ ہے. اور یہ قرآن کتاب اللہ ہے تو پہلے بھی تین کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی کتاب اللہ ہیں, صحائف نازل ہوئے وہ بھی کتاب اللہ ہیں. لیکن قرآن اور پہلی کتابوں میں ایک فرق ہے, یاد رکھنا. پہلی کتابیں کتاب اللہ ہیں, قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے. پہلی کتابیں کتاب اللہ ہیں, کلام اللہ نہیں, کلام اللہ نہیں, یہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے. کیا مطلب؟ یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتوں کو, جس کی صورتوں کو اور جس کے رکوعوں کو خود ذات قدیر نے اپنی زبان قدرت سے تلاوت کیا ہے. ہاں تیرا بیٹا میرا بیٹا, ہمارا بھائی ہمارا بچہ, وہ قرآن تلاوت کرتا ہے جو قرآن رب کائنات نے خود تلاوت کیا ہے. اٹھاؤ احادیث کو کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ فرمائیں گے جنت والوں میری نعمتوں میں کوئی کمی, جواب ملے گا ہرگز نہیں, جو سوچا نہیں وہ پایا, جو دیکھا نہیں وہ پایا. اللہ فرمائیں گے ایک اور نعمت نہ دے دوں, کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتی ہے. فرمایا دنیا میں تو تم میرا قرآن پڑھتے تھے, آج میں اپنا قرآن تمہیں خود سناتا ہوں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتلایا اللہ کون سی سورت تلاوت کریں گے, فرمایا الرحمن علم القرآن, یہ سورہ رحمان ہوگی جو میرا رب تلاوت کرے گا. اس وقت حور و غلمان بھی ہوں گے, اس وقت محلات سجے بھی ہوں گے, پھر وہ سارے منظر سامنے ہوں گے اور اللہ پڑھ رہے ہوں گے حور مقصورات فی الخیام. لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. یہ تمہارے لیے حور و گلمان ہے, یہ تمہارے لیے یقوت و زمرد و مرجان ہے, یہ تمہارے لیے موتیوں کے محلات ہیں, یہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہیں, یہ تمہارے لیے دیکھو فیہن حور عینان, یہ تمہارے لیے پھلے ہیں, یہ تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جنتی لوگوں, رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ اس قرآن کو, تو یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. جس سے قرآن کی نسبت ہوئی اس کی عظمت بڑھ گئی. ابھی میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کی تھوڑی سی بیان کیا نا, فضائل کہ کتنے فضائل ہیں. غیر رمضان میں آپ نفل فرض ادا کریں, رمضان میں صرف نفل پڑھیں ثواب برابر ہے. رمضان میں نفل پڑھیں ثواب فرض کا, اور فرض پڑھیں ثواب 70 گنا, اور برکتوں والے دن رحمتوں والے دن. لیکن دوستو اللہ خود فرماتا ہے, توجہ فرمائیں, کیا میں پینی ہے تجھ کو نہیں پینی بھائی, توجہ فرمائیں بھائی. یہ جو بچے ہیں بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بہنیں ہماری خیال کریں, بچوں کے بارے میں خیال کریں بھائی, توجہ میری طرف رہیں. اللہ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو رمضان کو عزت ملی ہے شان ملی ہے تم جانتے ہو کیوں ملی ہے؟ قرآن بتلاتا ہے, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بلند آواز سے فرمایا مہینہ رمضان کا برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے, فضیلتوں والا ہے. کیوں؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا, اس میں قرآن نازل ہوا. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار بن گیا, اور جس رات کے لمحوں میں قرآن نازل ہوا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ہزار مہینوں سے افضل بن گئی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں رمضان میں قرآن آیا تو رمضان مہینوں کا سردار, لیلۃ القدر میں قرآن آیا تو وہ راتوں کی سردار, جو جبریل قرآن لایا وہ فرشتوں کا سردار, جس امت پہ قرآن آیا وہ امتوں کی سردار, جس نبی پہ قرآن آیا وہ نبیوں کا سردار. نعرہ مارنے والے غائب ہو گئے نہیں,
قرآن
پتہ نہیں چاہ پینی ہے مجھے, نعرہ ہی نہ مارا. قرآن کی نسبت بس نہیں, تھوڑا سا ہو گیا, اب تھوڑی سی اب سنجیدگی ہوگی ساری تقریب میں, غیر سنجیدہ بات نہیں ہوگی کوئی بھی. جس کی نسبت قرآن سے اس کو شان مل رہی ہے, مقام مل رہا ہے. قرآن سے نسبت ہوتی جاتی ہے, درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفود آتے تھے, قبائل آتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے عرض کرتے اللہ کے رسول ہمارا امام کون ہوگا؟ حضور فرماتے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں جب حضور کی بارگاہ میں آیا میں 6 سال کا بچہ تھا, 6 سال کا بچہ. جب ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا, سردار تھے, بڑے 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 بہادر تھے, جوان تھے. جب واپس جانے لگے مدینے میں رہ کر کچھ صورتیں سب نے سیکھی, میں نے بھی کافی ساری سیکھ لی. جب واپس جانے لگے انہوں نے کہا ہمارا امام کون؟ حضور نے فرمایا جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے. سب قبیلے والوں نے کہا ہاں بھائی کس کو زیادہ صورتیں آتی ہیں؟ یہ 6 سال کا بچہ کہنے لگا کہ میں جو مجھے سب سے زیادہ آتی ہیں. انہوں نے کہا پھر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق آج کے بعد تو ہمارا امام ہے, آج کے بعد تو ہمارا امام ہے. دوستو 3 راتیں پہلے غالباً 24 کی رات تھی, میں دارالعلوم مسرت ہیں جی, وہاں حاجی ظہور صاحب نے محلہ حسنانہ میں مدرسہ بنایا ہے, اس کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رکھوائی. آج میں جب وہاں گیا تو وہاں 5 بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا. میں نے ان کے سر پر رومال باندھنے لگا تو میرے سامنے ایک بچہ آیا, میں حیران رہ گیا, 6.5 سال عمر تھی, قرآن کا حافظ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, پتہ نہیں اس کو اپنا نام بھی نہیں صحیح آتا ہوگا, قرآن کا حافظ تھا. یہ قرآن کا کمال ہے. ماں باپ اولاد پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کو خبر ملتی ہے بیٹا پیدا ہوا، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمارے بیٹے کی ٹانگیں سلامت ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، اللہ کسی کو نقص والی اولاد نہ دے، عیب والی اولاد نہ دے، خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اس کی خوشیاں مٹی میں مل جاتی ہیں، دل تھام کے بیٹھ جاتی ہے، ہائے میرا نبینا بیٹا، ہائے میرا نبینا بیٹا، اس سے تو بہتر تھا پیدا نہ ہوتا، اور ساری عمر دھکے کھائے گا، ساری عمر ٹھوکریں کھائے گا، ساری عمر محتاج رہے گا، ماں کا اس ماں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، دل اس مضطرب رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، دنیا کا محتاج بن جائے گا. لیکن قرآن، قرآن کی نسبت ہوتی ہے، بیٹا نبینا ہے، بچہ نبینا ہے، قرآن کا قاری بنا، حافظ بنا، اور دنیا قاری مفت محمد پانی پتی کے نام سے جانتی ہے، جس کے لاکھوں شاگرد دنیا میں موجود ہیں. نبینے ہیں نہیں، یا آپ ان کو نہیں جانتے تو میں آپ کو ایک اور آدمی کی بتاتا ہوں. آپ ٹی وی کے اوپر حج کے دھاج دیکھتے ہیں، حج دیکھتے ہیں نا، وہ جو میدان عرفات میں 40 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، براہ راست لائیو پروگرام دکھایا جاتا ہے، اور میدان عرفات میں 40 لاکھ انسانوں کو ایک آدمی خطبہ دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، 120 ملکوں کے ٹی وی پر جس کا خطبہ نشر ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آنکھوں سے نبینا ہے، وہ آنکھوں سے نبینا ہے. اب مجھے بتلاؤ، نبینے کو پوری دنیا کا امام کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اور میں فخر سے کہتا ہوں لوگوں، میں سرمایہ دار نہیں، میں جاگیردار نہیں، میں دولت مند نہیں، میں برادری والا نہیں، میں جیل میں بیٹھا اسمبلی میں پہنچا، کمال میرا نہیں، قرآن کا ہے. قرآن ہے، یہ قرآن کی وجہ سے عظمتیں ملتی ہیں، یہ شان قرآن کی وجہ سے ملتی ہے. یہ بڑی لمبی باتیں ہیں. جب بارگاہ نبوی میں وہ شہید لایا جاتا جو میدان کارزار میں جامع شہادت نوش کر جاتا، ایک شہید نہیں کئی کئی شہید ہوتے تھے، حضور فرماتے سب سے پہلے میرے پاس اس شہید کو لاؤ، میں نبوت والے ہاتھوں سے اس شہید کو پہلے قبر میں سلاؤں گا جو قرآن زیادہ پڑا ہوا ہے، جو قرآن زیادہ پڑا ہوا ہے. پھر قبر میں قرآن کیسے آتا ہے، حشر میں قرآن کیسے آتا ہے، یہ مستقل ایک تقریر ہے جو 2 گھنٹے کی جا سکتی ہے. لیکن آج میں نے آپ کے سامنے جو تقریر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں. میں نے اپنی 8 سالہ زندگی پر کتاب لکھنا شروع کی، 2 جلدیں بن گئی. اب اس کے بعد حالات گزرے ہیں، 2-3 سال اور گزرے ہیں، مواد موجود ہے، 2-3 جلدیں اور لکھی جا سکتی ہیں. سابقہ زندگی پر لکھوں، 2-3 جلدیں اور لکھی جا سکتی ہیں. گویا کہ شخصیت ایک ہے، کتابیں درجنوں ہیں. تاریخ، کسی تحریک پر کتاب لکھو، درجنیں لکھی جاتی ہیں. کسی شہر کی تاریخ پر کتاب لکھو، درجنوں لکھی جا سکتی ہیں. کسی آدمی کے حالات پر کتاب لکھو، درجنوں لکھی جا سکتی ہیں. شخصیت ایک ہے، کتابیں درجنوں ہیں. تحریک ایک ہے، کتابیں درجنوں ہیں. کسی شہر کی تاریخ ایک ہے لیکن کتابیں سینکڑوں ہیں، مگر یہاں کتاب ایک ہے، کائنات ساری ہے، کائنات ساری ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے تبیان اللی کل شے، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا. آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں، جھلکیاں دیکھیں. قرآن بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ قرآن بتلاتا ہے جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، ہاں ہاں ایک تیرا خدا تھا، پھر تیرے خدا نے چاہا کہ کائنات کی تخلیق کرے، کائنات کو پیدا کرے. تیرا خدا جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جانتے ہو وہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، جانتے ہو تیرے خدا کی پاور کیا ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب پیدا کرنا چاہتا ہے فانما یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے. پھر تیرے خالق نے پیدا کیا آسمان
کو زمینوں کو. قرآن بتلاتا ہے, میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آسمان و زمین کتنے دنوں میں پیدا ہوئے. اِنَّا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. چھ دن اور راتوں کا جتنا عرصہ ہوتا ہے, میں خدا نے اتنے عرصے میں زمین و آسمان اور عرش کو پیدا کر دیا. زمین و آسمان پیدا کر دیے, قرآن بتلاتا ہے. پھر قرآن بتلاتا ہے میں نے روحوں کو پیدا کیا, روحوں کو پیدا کر کے ان کا اجلاس بلایا, ساری کائنات کی ارواح کو جمع کیا, ساری روحیں جمع کی, جو خدا نے خطاب کیا قرآن بتلاتا ہے, جو روحوں نے جواب دیا قرآن بتلاتا ہے. خطاب یہ تھا الستو بربکم, جواب یہ تھا بلا وربنا. خطاب بھی قرآن بتلاتا ہے, جواب بھی قرآن بتلاتا ہے. پھر نبیوں کی روحوں کو جمع کیا, ان کو جو خطاب کیا, اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, یہ بھی قرآن بتلاتا ہے. نبیوں نے کہا, نبیوں سے کہا گیا اقررتم, کیا اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, نبیوں سے اقرار لینا بھی قرآن بتلاتا ہے, نبیوں کا اقرار کرنا بھی قرآن بتلاتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, جنات کو پیدا کیا, ابلیس ان میں سے باقی رہ گیا, آ کر فرشتوں میں عبادت کرنے لگا. ایک دن خالق کائنات نے کہا, کیا کہا؟ فرمایا اے فرشتوں, اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تخلیق آدم کیسے ہوئی اور تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا, یہ بھی قرآن بتلاتا ہے. فرشتوں سے کہا میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا پیدا کرے گا, فساد کرے گا, خون بہائے گا, دنیا میں لڑائیاں لڑے گا. فرمایا عالم مالا تعلمون, میں زیادہ جانتا ہوں, چپ رہو. اللہ نے آدم کو پیدا کیا. فرشتوں سے کہا اسجد آدم, سجدہ کرو. سجدے میں پڑ گئے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ بلندی کو جاتی ہے, مٹی پستی کو جاتی ہے. آگ روشنی کا نام ہے, مٹی ظلمت کا نام ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تو نے آگ کو دیکھا, تو نے مٹی کو دیکھا, تو نے ظلمت کو دیکھا, تم نے روشنی کو دیکھا. لما تسجد لما خلق تو بھی دیا, اور تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا. ہائے ہائے, کیا بات کہی. فرمایا میں نے زمین بنائے تو کن کہہ کے, آسمان بنائے تو کن کہہ کے, فرشتے بنائے تو کن کہہ کے, کائنات بنائی تو کن کہہ کے, باری آدم کی آئی میں نے کہا کن کہہ کے پیدا نہیں کروں گا. لا مٹی آدم کی میں خدا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں, میں خدا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں. بات کرتا چلا جاؤں. آج دنیا کہتی ہے ڈارون کا نظریہ. ڈارون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم بندروں کی اولاد ہیں, ہمارے بڑے بندر تھے. جاپانی کہتے ہیں ہم کتوں کی اولاد ہیں. میں فرانس میں گیا, فرانسیسی کہتے ہیں ہم بھیڑیوں کی اولاد ہیں. اور کسی نے تجھے کتوں کی اولاد بنایا, کسی نے تجھے بھیڑیوں کی اولاد بنایا, کسی نے تجھے بندروں کی اولاد بنایا. قرآن کہتے ہیں تم بھیڑیوں کی اولاد نہیں, کتوں کی اولاد نہیں, بندروں کی اولاد نہیں, اس آدم کی اولاد ہو جس آدم کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس آدم کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, اور ڈارون کے پیروکاروں, اگر لاکھوں سال پہلے کے بندر انسان بنتے تھے تو آج کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن رہا؟ سوال ہے نا. اگر بندر انسان بنتے تھے تو آج کیوں نہیں بن رہا؟ کتے انسان بنے تھے, آج کا کتا انسان کیوں نہیں بنتا؟ بھیڑیا انسان بنے تھے, آج کا بھیڑیا انسان کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ انسان بندر بن رہے ہیں مگر بندر انسان نہیں بن رہے. قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم, کیا اللہ نے جواب دیا؟ وہ تو آگ مٹی کے چکر میں پڑ گیا, تو نے یہ نہ دیکھا کہ یہ تو وہ ہے جس نے میں نے ہاتھوں سے بنایا. لما خلق تو بھی یا گئی جا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, میرے ہاتھوں کو نہ دیکھا, نکل جا یہاں سے, اتر جا یہاں سے. مردود ہو گیا. شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا. فرمایا بھی عزتی و بھی جلالی, مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے, مجھے بھی اپنی جلال کی قسم ہے. تو جب تک چاہے اس کے پیچھے پڑا رہے, اولاد آدم کو گمراہ کر, ہزار سال گناہ کرے, اور جس دن میرے در پہ آ کر معافی مانگ لے گا میں بھی معاف کر دوں گا, میں بھی معاف کر دوں گا. تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کروں گا. شیطان چل پڑا آگے سے. اس نے کہا آدم کی وجہ سے میں مردود ہو گیا, میں ملعون ہو گیا, اب آدم سے بدلہ لینا ہے. قرآن کہتا ہے شیطان نے برگلانا چاہا, آدم پر ڈورے ڈالے جنت سے باہر رہ کر. کہاں تک آدم کو پریشان کرنا چاہا. حضرت آدم کو برگلایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھا کر کہنے لگا آدم خدا کی قسم میری بات سن, اور تجھے خدا کا واسطہ ہے میری بات سن. آدم نے کہا تو شیطان ہے میں تیری بات نہیں سنتا. کہنے لگا خدا کا نام مان, خدا کو تو مان, خدا کے نام پر بات سن. نے کہا سنا کیا کہتا ہے. کہتا ہے کیسی ہے جنت. فرمایا بہت اچھی ہے, خوشگوار زندگی گزر رہی ہے. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ جنت کی ہر چیز کھاتے ہو. جی ہر چیز کھاتے ہو. کوئی ایسا پھل بھی ہے جو نہیں کھایا. ہاں فلاں جگہ ہے وہ نہیں کھایا, اللہ نے روکا ہے. کہنے لگا وہ پتا کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ تم کہیں جنت میں ہمیشہ نہ رہو. آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی بات نہیں ہے, میں نے تو خدا کا حکم ماننا ہے. کہنے لگا نہیں اس لیے روکا تھا کہ ابتدائی طور پر تمہارے لیے مضر تھا, اب کھا لو جنت میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ, نکل نہیں سکو گے یہاں سے. یہ جو مجھے نکالا گیا نا میں اس لیے نکلا ہوں, میں نے وہ پھل نہیں کھایا تھا. کھا لے تو کھا لے. حضرت آدم نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا. وقاسمہما اس نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے میری بات پر اعتبار کر, رب کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. ہائے آدم کو کیا پتا تھا کوئی خدا کے نام کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے پھسلا دیا قسمیں کھا کر, خدا کا نام لے کر شیطان نے پھسلا دیا. آدم و حوا کھانا کھا بیٹھے, کیا ہوا کھانا کھانے کی دیر تھی, وہ پھل کھانے کا دیر تھی کہ جنت کے لباس اترنے شروع ہو گئے. فتفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, قرآن یہ بھی بتاتا ہے جب آدم و حوا کا لباس اترنے لگا تو آدم و حوا سے برداشت نہ ہوا کہ لباس اترے اور ننگیز ظاہر ہوئے, بھاگے جنت کے درختوں کے پتے اتار کر ننگیز کو ڈھانپنے لگ گئے. اے انسان تو اس آدم کی اولاد ہے جو آدم اپنے ننگیز کو ظاہر ہونا گوارا نہیں کرتا. اس کے کپڑے اترے تو اس نے لباس نہ تھا تو پتوں سے ننگے چھپا لیا. تو آدم کا بیٹا ہے تو ننگے کو چھپا کر رکھ, ظاہر نہ کر. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے. پھر کہا چلے جاؤ زمین میں. آدم و حوا زمین پر آ گئے ہیں, آ کر رونے لگ گئے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ فرق ہے آدم میں اور شیطان میں. یہ فرق ہے آدم میں. کیا فرق ہے؟ شیطان سے غلطی ہوئی تو حجت کرنے لگا, شیطان سے غلطی ہوئی تو مناظرہ کرنے لگا, شیطان سے غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے لگا, شیطان سے غلطی ہوئی تو ڈٹ گیا, نہیں غلطی نہیں کی میں نے ٹھیک کیا. لیکن غلطی ہوئی آدم سے, کہا آدم غلطی کی, کہا ربا مجھ سے غلطی ہو گئی. شیطانی انداز یہ ہے کہ غلطی بھی اکڑ جائے, لیکن آدم کی انداز یہ ہے غلطی ہو تو سر جھکا لے. اور آدم کے بیٹو اپنے بابا کی سنت پہ چلو, شیطان کے طریقہ چھوڑ دو. غلطی ہو جائے تو سر جھکا لو. غلطی پہ ڈٹنا شیطانی کام ہے, غلطی ہو جائے تو خدا کے سامنے جھکنا یہ آدم کی سنت ہے. آگے چلیے, سلسلہ اولاد آدم شروع ہو گیا. آدم کی اولاد سلسلہ شروع ہو گیا, پیدا ہو رہی ہے, نکاح ہو رہے ہیں, اولاد پھیل رہی ہے, یہاں تک کہ ادریس علیہ السلام ہے, شیس علیہ السلام ہے, یہ سارے واقعات ہیں. پھر آدم کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا, دوسرا بیٹا پیدا ہوا. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے اولاد آدم میں جھگڑا کب ہوا, کس بات پہ ہوا, اولاد آدم میں جھگڑنے والے کون تھے. سب سے پہلے جھگڑا حابیل و قابیل میں ہوا, جھگڑا بھی عورت پہ ہوا, یہاں تک کہ پہلا قاتل قابیل تھا, پہلا مقتول حابیل تھا. حابیل کو قابیل نے قتل کر ڈالا. قتل کرنے کے بعد بھائی کی لاش کو کندھے پہ رکھ کر گھوم رہا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ لاش کو کرنا کیا ہے. پہلا مقتول تھا, آج تک فوت کوئی نہیں ہوا تھا, آج تک مرا کوئی نہیں تھا, اسے پتا نہیں کہ اب میں کیا کروں. کندھے پہ لے کر لاش کو پھر رہا ہے. جب کندھے پہ لے کر آدم کا بیٹا قابیل لاش کو گھوم رہا تھا, قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ پھر کیا ہوا. فباسلناہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءت اخیہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوے کو بھیجا, کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد زمین کو کوے نے کھودنا شروع کیا, زمین میں چھوٹا سا گڑھا نکالا, سوراخ نکالا, دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. پھر جب اس کوے کو دیکھا قابیل نے, اس نے کہا یا ویلتا اجستو ان اکون مثل ھذا الغراب فواری سوءت اخیہ, اس نے کہا ہائے افسوس او بھائی کو قتل کرنے والے, تو اسے تو کوا اچھا کرتا ہے. ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ بیٹھے گئے, قرآن بیان کرتا ہے. شیس علیہ السلام پر صحائف آئے, قرآن بیان کرتا ہے. پھر اولاد آدم میں بگاڑ پیدا ہو گیا, بت پرست ہو گئی. اولاد آدم اپنے ولیوں کی عبادت, ولیوں سے محبت کے رنگ میں ان کی قبروں پر ان کی تصویریں بنا کر کھڑی کر دیں. وقت گزرتا گیا, یہاں تک کہ ولیوں کی تصویروں کو معبود و مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا گیا. ان میں سے پانچ بڑے بڑے ولی تھے, چوٹی کے ولی تھے. ان ولیوں کا نام بھی قرآن بتاتا ہے, یا اس تھا یا اک تھا، نصر تھا، سوا تھی، ایک عورت تھی، چار مرد تھے، یہ پنٹن پاک، ایک عورت چار مرد، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری ان کے سامنے، ان کی خدا کے سامنے، ہمارا خدا، ہماری خدائیں سنتا نہیں، ان کی خدائیں توڑتا نہیں. اب ان کی عبادت شروع ہو گئی. جب یہ بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ان قوم کی رہنمائی کے لیے کس کو بھیجا؟ قرآن بتلاتا ہے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اب دیکھو کہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے. اب چلتے جائیے، نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، ایک دو دن، مہینہ دو مہینے، سال دو سال، اور صدی دو صدی کی بات نہیں، 9 صدیاں نوح علیہ السلام نے قوم کو پکارا. نتیجہ کیا؟ یہ دعوت دیتے ہیں، قوم پتھر مارتی ہے، یہ پکارتے ہیں، قوم بھاگتی ہے، یہ بلند آواز سے بات کرتے ہیں، قوم کانوں میں انگلیاں ڈالتی ہے. یہی وہ بات ہے جسے نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات کو پکارا، میں نے دن کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا پکارتا ہوں یہ اتنا بھاگتے ہیں. واستبشر ثیابہم، میں پوری تقریر کر لیتا ہوں، یہ کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں تیری تقریر نے ہم پہ کوئی اثر نہیں. جب میں بلند آواز سے چیختا ہوں، خدا کے عذاب سے ڈرو، جالو اصحابہم فی آذانہم، اے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے کہتے ہیں تیری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدایا میری دعوت بھی انتہا کو پہنچ گئی، ان کا انکار بھی انتہا کو پہنچ گیا. دروشی پڑھ بادا. اب میری ایک التجا ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی بتا، میں نے تیرا صبر دیکھا، اے میرے نبی میں نے تیرے پتھر، تجھے پتھر کھاتے دیکھا، بہت صبر کیا تو نے، اب تو بتلا. یہ بات بتانے والا ہوں، سنی تو آپ نے پہلے بھی ہوگی، ایسا نقطہ بتاتا ہوں پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میرے نبی بتا کیا کروں؟ فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے رب، اب میری دعا یہ ہے کہ زمین پر کافروں کا کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی عمارت، کوئی نشان نہ چھوڑ. یہ نہیں بد دعا کی کہ کافر مار دے، یہ بد دعائیں تو ہوتی نہیں، کافر مرتے رہے. دعا یہ تھی نہ ان کا مکان رہے، نہ دکان رہے، نہ نشان رہے، ہر چیز ملیا میٹ کر دے، ان کا وجود بھی فنا کر دے، ان کے ڈیروں کا، ان کے رہائش گاہوں کا وجود بھی فنا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. پھر وسنا الفلک بعیننا ووحینا، ہمارے سامنے کشتی تیار کر، اب ہم وہ کرنے والے ہیں جو تو نے مانگا ہے، کرنے والے ہیں. کشتی تیار ہونے لگی تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، نو ادھر تو سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، نہر نہیں ہے، کشتی کہاں چلاؤ گے، کیا کرو گے کشتی کو؟ کوئی کہنے لگا بیلوں سے ساتھ باندھ لینا، گھوڑوں کے ساتھ جوت لینا اور بیٹھ جانا، تیری کشتی خوب چلا کرے گی. ساخر من، مذاق کرنے لگ گئے، اللہ میں کشتی بناتا ہوں، یہ مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان تسخر منا فانا نسخر منکم، ان کو جواب دے دو، تم آج مذاق کرو، ہم تمہارے مذاق کا بدلہ مذاق کی شکل میں تمہیں دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا مذاق کیا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے قوم نے مذاق کیا. کیا مذاق یہ کیا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تین منزلہ کشتی. نیچے والی منزل میں کیا تھا؟ سارے درندے، چرندے، پرندے، درندے، چپائے، شیر، بکری، بھیڑیا، ہاتھی، سب کچھ. قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی، شیر، گیدڑ، بلی، کتا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اس میں درمیان والی منزل میں انسان، اوپر والی منزل میں پرندے، ہوا میں اڑنے والے جتنے جانور ہیں سب کا جوڑا جوڑا. کیوں؟ دعا یہ تھی کہ کائنات میں کافروں کا نشان نہ رہے، ہر چیز نے مٹنا تھا، پوری کائنات میں صفائی ہونا تھی، اب صفائی ہونے کے بعد کائنات کو آباد دوبارہ ہونا تھا، یہی سے اب کائنات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونا تھا، انسان بھی یہی سے چلنا تھے، حیوان بھی یہی سے چلنا تھے، پرندوں کا آغاز بھی پھر یہاں سے ہونا تھا. کشتی بن گئی، کافروں نے مذاق کیا. کیا مذاق کیا؟ گھر سے گندگی اٹھا کر کشتی میں، غلاظت اٹھا کر کشتی میں، گوبر پخانا اٹھا کر کشتی میں، اتنے ظالم لوگ کہ خود بھی پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین کے طور پر کشتی کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی رو پڑے، خدایا تیرے حکم سے کشتی بنائی تھی، لیٹرین یا بیت الخلا تو نہیں بنایا تھا، کیا کر دیا قوم نے؟ کیا میں نبوت والے ہاتھوں سے ان کی غلاظت کو صاف کروں گا؟ قوم نے مذاق کی اخیر کر دی، حد کر دی قوم نے مذاق کی. فرمایا نو میں بھی خدا نہیں ہوں، میں بھی خدا نہیں ہوں جو ان سے مذاق کا بدلہ نہ لوں، انہوں نے مذاق کیا میرا مذاق دیکھ۔ اللہ نے قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی، کھجلی، جسم کو کھرچ رہے ہیں، ادھیڑ رہے ہیں، زخمی ہو گیا جسم، پیپ پڑ گئی، دوائی نہ علاج، ہر چیز بے اثر ہو گئی، کوئی علاج نہیں، کھجلی ہے، خارش کر رہے ہیں، جسم زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ زخمی جسموں والے اس عذاب میں مبتلا ہو کر بھی باز نہیں آتے اس بےمانی سے، پھر بھی گندگی وہیں ڈالتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا مذاق شروع ہو گیا، ایک آیا کھجلی کر رہا ہے، سارے علاج لا علاج ہو گئی، بیماریاں حد سے بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، علاج کوئی نہیں، پریشان تھے، پیشاب کر رہا تھا کہ کشتی میں گر گیا، باہر نکلا بڑا پریشان، جا کر فوراً نہایا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے جسم پر جتنی بیماری موجود تھی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، اس سارے برم سارے علاج دوائیاں بے اثر، اور یہ عجیب ہوا کہ یہاں گندگی لگی تو مجھے صحت یاب ہو گیا، ہے پریشان، گیا اپنی برادری میں، گھر میں لوگ اپنے جسم کو کھرچ رہے تھے، نوچ رہے تھے، اسے پرسکون دیکھا، اس کا چمکتا چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا تیرے جسم کی بیماری، کہنے لگا ختم ہو گئی، کہنے لگے ہمیں بتاؤ کیسے ختم ہوئی، کہنے لگا بتا نہیں سکتا، میں چاہوں تو ہنس ہنس کے تم لوٹ پوٹ ہو جاؤ، لیکن میں نے سندیدگی کو بکا رکھا، کہتا میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے کہا سچ بتاؤ کیا ہے، کہتا میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے کہا یہ بخل سے کام لینے کی کوئی بات ہے، بتاؤ آخر کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے یہ دوائی۔ اس نے کہا دو چار آدمیوں کو بتاتا ہوں، چوری چوری بتاؤں گا، انہوں نے کہا دو چار کو بتاؤ، دو چار کو بتایا، کہا بات سنو، وہ جو ساری دوائیاں بے اثر ہو گئی ہیں، اثر والی تو ادھر ہی پڑی ہے، ادھر جاؤ ادھر۔ انہوں نے کہا بے وقوف پاگل کا بچہ، پاگل ہو، گندگی ملے ہم، نوح کیا کہیں گے، مسلمان کیا کہیں گے، انہوں نے کہا مسلمان کچھ کہیں نہ کہیں، علاج وہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، اوپر اوپر سے تو انکار کر دیا، لیکن ہوئی رات جب کھجلی سے آئے تنگ، درشی پڑھو، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، ہاں تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بنیاد باندھ رہا ہوں، ہاں جو تھاکے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، گئے رات کو خاموشی سے اٹھا کر گندگی کو جسم پہ لگایا، دھویا جسم صاف، جتنے جتنے لگا رہے ہیں وہ نہ، وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے یہ برتنوں کو کلی کرنے والے آتے تھے، آگ پہ گرم کرتے نا برتن، جہاں جہاں کلی لگاتے وہاں وہاں سفیدی، جہاں جہاں کلی لگاتے وہاں وہاں سفیدی، یہ جہاں جہاں گندگی لگاتے وہاں وہاں ٹھیک۔ انہوں نے کہا ایسی تیسی مرائے قوم، چپ کر کے لگاؤ ساری مالش کی، باہر آئے نہ آئے صاف ستھرے، لوگوں نے دیکھا ہو تم بھی ٹھیک ہو گئے ہو، ہاں دوائی، انہوں نے کہا نہیں، بھاگے لوگ، چاچا مینو دے، تایا مینو دے، سانو بھی دسو کچھ، مینو دے مینو دے، سارے کو کچھ نہیں، انہوں نے کہا پھر لے کتوں، انہیں کیا خزانہ تھے ادھر پہ، بھاگے قوم، بھاگ رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں، دھڑ ایسے لگا جیسے جناب کو چشمہ ان کے لیے صافی جاری ہو گیا، پیچھے والے آئے لگا ساڑی والی، ہونے کے ختم ہو گیا ہماری، اچھا ختم ہو گیا، پھر کیا کریں، بیماری تو زیادہ ہے، ایک انار سو بیمار، علاج مرم ختم، بیمار ابھی بھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا پانی لاؤ، پانی لا لا کر کشتی کو مل مل کے دھو رہے ہیں، جو وہ پانی لگاتا ہے وہ بھی صحت یاب۔ اللہ نے فرمایا میرے نور دیکھ، ایمان والے دیکھو، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، انہوں نے تم سے مذاق کیا تھا، دیکھ میری خدائی کو، اپنی کشتی کو دیکھ، شیشے کی طرح چمکی ہے یا نہیں چمکی، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اللہ اب کیا ہوگا، فرمایا عذاب آنے والا ہے، جب تیرے گھر سے تنور میں سے پانی نکلے، سمجھ عذاب کے قریب ہو چکا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلا لینا، سوار کر لینا، ہر چیز کو بچھا کر کشتی کو تیار کر لینا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا وفار التنور، جہاں روٹیاں پکاتے ہیں وہاں سے پانی چشمہ، جہاں سے آگ بھڑکتی تھی وہاں سے پانی نکلنے لگا، آئی آواز، آپ نے فرمایا بس عذاب کا وقت آ گیا، ایمان والے سوار ہو جاؤ، جلدی آ جاؤ میری کشتی میں۔ اوپر سے آسمانوں سے کہا گیا برساؤ پانی، زمین سے کہا نکال پانی، چڑھنے لگا پانی، صاحب ایمان کشتی میں سوار ہونے لگے، کافر بھاگنے لگے عذاب سے بچ کر، کوئی درختوں پہ چلنے لگا، کوئی مکانوں پہ چلنے لگا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام لوگوں کو دیکھ رہے تھے، بلا رہے تھے، تم میرے ساتھیوں آ جاؤ، موحد آ جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے آ جاؤ، خدا سے محبت کرنے والے آ جاؤ، نمازیں پڑھنے والے آ جاؤ، خدا کی دعوت ماننے والے آ جاؤ، نبی آوازیں لگا رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کی نظر پڑی کس پر؟ اپنے سکے بیٹے کنعان پر، کنعان کو دیکھا وہ کافروں کے ساتھ جا رہا ہے، پیغمبر نے جو کہا وہ بھی قرآن بتلاتا ہے، بیٹے نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن بتلاتا ہے، یا بنیا ارکم مانا ولا تکم مال کافرین، نبی نے کہا میرے بیٹے آ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دے، بیٹے نے جواب دیا سآوی الى جبل یاسمونی من الماء، ابا جان فکر نہ کریں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کے سیلاب سے بچ جاؤں گا، آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا لا سم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جو میری کشتی میں سوار ہوگا، آ جا، باتیں ہو رہی تھی، وہ حال بینہما الموج فکان من المغرقین، پانی کی لہر آئی، بیٹا باپ کے سامنے ڈبکیاں کھانے لگا، جب ڈبکیاں کھانے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ تجھے بچاؤں گا، تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیرے ماننے والوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اسے بچا لیجئے، جواب آیا یا نو انہ لیس من اہلک، نو یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا بیٹا
نہیں،
یہ تیرا بیٹا
نہیں،
تیرے اہل سے
نہیں،
اللہ میری بیوی سے پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا ہے، میری گود میں پلا ہے، میری بیوی کا دودھ پیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں ضابطے بدل رہا ہوں، یہ دنیا کو بتلا رہا ہوں، بیٹا نبی کا ہو یا ولی کا ہو، بیٹا غوث قطب دار کا ہو یا پیر مرشد کا ہو، اگر اس کے عمل نبی ولی باپ جیسے نہیں ہے، انہ عمل غیر سارے، باپ کی اتباع نہیں کر رہا، نبی کی اتباع نہیں کر رہا، ولی کی اتباع نہیں کر رہا، میں اس بیٹے کو نبی ولی کے خاندان سے نکال دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ کہتے سائیں ساڈے گدی نشین آئے، سائیں ساڈے پیر زادے آئے، بھائی پیر زادے پیر صاحب تے بڑے نیکن، پر پیر زادے دے حالے داڑی مچھ چٹ، ہاتھ میں کتے اور لٹ، آج جناب چرچ کے چھوٹے چل رہے ہیں، کہتے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیویں کہتے نہ دے پیو بڑے ولی ہیں، سنو باپ نبی بھی ہو بیٹے کے عمل سارے نہ ہو تو کافر ہو سکتا ہے، باپ کا جانشین باپ کا جانشین نہیں ہو سکتا، قرآن بتلاتا ہے، کشتی چل پڑی، پانی برسنے لگا، مکانوں والے ڈوبنے لگے، درختوں والے ڈوبنے لگے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لوگ کھڑے ہو گئے، ڈوبنے لگے، ایک ایک مر گیا، اور پانی چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا، دکانیں ختم، مکان ختم، کافروں کے نشان ختم، نبی کی دعا پوری ہو گئی، رب نہ کافر رہے نہ کافروں کا نشان رہے، صفائی کر رہی، چھ ماہ تک کشتی پانی پہ چل رہی ہے، یہ ہے خدا، یہ ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح بچاتا ہے، کشتی پہ سوار کر کے دنیا کی سیر کراتا ہے، کافروں کو اس طرح غرق کر دیتا ہے کہ نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے، پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کشتی آج کہاں ہے، تم جانتے ہو اس کشتی نے لنگر کہاں ڈالا تھا، وہ جہاز بحری جہاز کہاں لنگر انداز ہوا تھا، قرآن بتلاتا ہے بس آل الجودی، پانی اترنے شروع، ہم نے کہا یل زبلا ایمات میاسما وکلی، زمین پانی نگل، آسمان ٹھہر جا، اب پانی اترنا چاہیے، اترنے لگے، جب پانی اتر رہا تھا نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی، دور سے دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پانی سے نمودار ہوئی، اترنے لگا، فرمایا چلو اس چوٹی پر کشتی کو لگاؤ، اب زمین پر اترتے ہیں، یہ جو چوٹی تھی یہ جودی پہاڑوں کی تھی، محققین دانشور مورخین تاریخ دان جغرافیہ نویس تلاش کرتے رہے کشتی کہاں ہے، کشتی کہاں ہے، جس کو 5,500 سال گزر گئے ہیں وہ کشتی کہاں ہے، 1,500 سال پہلے قرآن نے کہا وہ تو جودی پہاڑ پر ہے، جودی پہاڑ کہاں ہے، جائیے کردستان اور ترکی کی جہاں سرحدیں ہیں، وہاں فلک کوش جو چٹانے ہیں، جہاں 12 مہینے برف باری ہوتی رہتی ہے، آج بھی نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں موجود ہے، آج وہ کشتی دیکھ لی گئی ہے، وہ کشتی دریافت ہو چکی ہے، وہ بول کر بتلاتے ہی ہے کہ خدا خدا ہے، وہ بول کر بتلا رہی ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اگر قرآن خدا کی کتاب نہ ہوتا تو 1,500 سال پہلے 5,500 پہلے کی گم شدہ کشتی کا سراغ نہ بتاتا، قرآن قرآن ہے. آگے چلیے, نوح علیہ السلام کی قوم چلی گئی, آگے قوم آ گئی ہے. کون ہے قوم؟ قوم عاد ہے. اس قوم کی طرف نبی بن کر آنے والے حضرت ہود ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی, لیکن قوم عاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کیسی قوم تھی؟ فرمایا اتنے جابر تھے, اتنے سرکش تھے, اتنے طاقتور تھے, اتنے جری اور پہلوان تھے. لم یخلق مثلھا فی البلاد, ہم نے ان کے بعد ایسی زور آور قوم پھر پیدا نہیں کی. زور آور قوم, بہادر, بڑے نڈر. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ سے ڈرو, کہنے لگے ہم نہیں کسی سے ڈرتے, ہم تھاتے ہیں, ہمارے سامنے قوموں کے شاہوں نے سر نگوں کر دیے ہیں, ہم کیوں جھکے تیرے خدا کے سامنے؟ فرمایا میری قوم خدا کے عذاب سے ڈرو, کہنے لگے ہم عذابوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. فرمایا خدا کے عذاب سے ڈرو, کہنے لگے اپنے خدا کو کہ اپنا عذاب لائے, ہم مقابلہ کریں گے. اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا, ناز کیا طاقت پر. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا لشکر آنے والا ہے, مقابلہ کرو, تیار ہو جاؤ. کہنے لگے ہم تیار ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی میرے لشکر ہو, کس کو بھیجوں؟ ہر ایک نے کہا خدایا ہم حاضر ہیں. فرمایا ہوا کو بھیجتا ہوں. کس کو بھیجا؟ ہوا کو بھیجتا ہوں, اللہ کے نبی سب کا صلی اللہ ہو. فرمایا اللہ نے ہوا کے خزانے سے انگوٹھی کے سراخ کے برابر اتنی سی ہوا چھوڑی, ہوا کا آنا تھا, پھر جو ہوا چلی ہے اس نے گھروں سے نکال گرا کر کافروں کو اٹھایا, ٹکرا ٹکرا کر اس طرح گرا دیا. صبح ہوئی تو اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے گئے. قرآن بتلاتا ہے قوم عاد چلی گئی ہے, قوم سمود آ گئی ہے. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اللہ نے اس قوم کی طرف بھی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہنر دیا, عمارت کا فن دیا. قوم کو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, عقل دی, دانش دی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ, پہاڑ پر محنت کرتے تھے, پورے پہاڑ کو محل بنا کر دکھا دیتے تھے. مدائن سالے آج بھی اس قوم کی یادگاریں ہیں. مدینہ منورہ سے شمار کی جانب جائیں 350 میل کے فاصلے پر اردن کی سرحد سے 40 کلومیٹر پہلے آج بھی مدائن سالے موجود ہیں. میں نے ان آنکھوں سے مدائن سالے کو دیکھا ہے. جب ہم وہاں گئے کیا دیکھا؟ فلک پوش پہاڑ ہیں پہاڑ. جب قریب گئے تو ہم حیران ہو گئے, پہاڑوں کو کاٹ کر اس طرح کھڑا کیا گیا تھا جیسے قلعے کی فصیلے ہو. پورے پہاڑ ہی کاٹ دیے, ایسے کاٹ دیا جیسے کوئی لکڑہارا لکڑی کو کاٹ کے رکھ دیتا. اندر داخل ہوئے آج بھی حیران ہو گئے. اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ پورا پہاڑ ہے. نظر کیا رہا ہے؟ بادشاہ کھڑا ہوا خطاب کر رہا ہے, پورے پہاڑ پر فوجیں ہیں جو خطاب سن رہی ہیں. ادھر ہے پورا پہاڑ ہاتھی بنا ہوا ہے, ہاتھیوں پر شاہ سوار موجود ہیں. پورا پہاڑ شیر بنا ہوا ہے, شیر پر سوار موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا او میری قوم یہ تم کیا محل بناتے ہو؟ خدا تمہیں ایسے محل دے گا ایک ایک موتی کا ایک ایک محل ہوگا. انہوں نے کہا ہم بھی بناتے ہیں اور آج بھی وہاں نام ہے. کیا نام؟ قصر الفرید. ہم نے کہا ہم بھی موتی کا محل بناتے ہیں. پورے محل پہ محنت کی, چند دن گزرے محل کو, پورے پہاڑ پہ محنت کی, چند دن گزرے پہاڑ کو, ایک ہی پہاڑ کو محل بنا دیا. آج بھی وہ موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں. کہنے لگے دیکھ, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم قوم عاد کی تباہیوں کو یاد کرو اور قوم نوح کی تباہیوں کو یاد کرو, مت اکڑو اس بات پر. کہنے لگے تو بات نہیں آتا. کہنے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں تو غلط کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو عقلی طور پر جو شعور جو فہم عطا کیا تھا قوم اسے مانتی تھی. کہنے لگی اے قوم اے صالح تو ہم میں سے بڑا ایسا تھا, ہم تیرے بارے میں خیال کرتے تھے تو بہت بڑا کوئی آدمی انسان پیدا ہوگا, تو بہت بڑا آدمی بنے گا, ہماری تو بڑی امیدیں تھیں, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں خدا سے ڈرا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. کہنے لگے اچھا اگر تیرے ساتھ خدا کی طاقت ہے تو ہمیں معجزہ دکھا. پوچھا کیا معجزہ کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم اور تو نہیں جانتے, ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں, ہم سخت پتھروں نرم پتھروں کے بارے میں جانتے ہیں. یہ ایک چٹان ایسی ہے جو بڑی سخت ہے, ہم اس کو تراشنا چاہتے ہیں, یہ ہم سے چھینی نہیں جاتی, ٹوٹتی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ چٹان پھٹ جائے, اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے, اونٹنی نکل کر ہمارے سامنے بچہ جنے, بچہ جننے کے بعد اونٹنی دودھ دیے, دودھ دے, ہم دودھ پیے تو ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, چٹان میں لرزہ آیا, پھٹ گئی, اونٹنی برامد ہوئی, بہت بڑی اونٹنی, بچہ جنا, دودھ دینے لگی, اتنا دودھ دیا کہ پوری قوم سیراب ہو گئی. فرمایا لاؤ ایمان, ایمان لاؤ. قرآن بتاتا ہے قوم سوچ میں پڑ گئی, ضدی اور ہٹ دھرم, اتنا بڑا معجزہ دیکھا, کہنے لگے ہم اب بھی ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا میری قوم اگر تم اب بھی ایمان نہیں لاتے تو تم پھر بھی بچ سکتے ہو. حاض ہی ناقت اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کا احترام کرنا, اس اونٹنی کو نقصان نہ دینا, بچے رہو گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. چند دن گزرے, آپ نے باری مقرر کر دی, بھئی دیکھو ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے, تمہاری گائے بھینسے تمہاری اونٹنیاں پانی پیا کریں گی, اور ایک دن تالاب سے پانی اکیلی اونٹنی پیا کرے گی. اونٹنی آتی جب پانی پینا شروع کرتی پورا تالاب ختم کر دیتی, اور دوسرے دن اور اتنا دودھ دیتی کہ ساری قوم کے برتن بھر جاتے. ضدی قوم کہنے لگی نہیں, ہماری اونٹنیاں دبلی پتلی ہو جائیں, ہم خدا کی اونٹنی. کہنے لگے اور جس خدا کو ہم نہیں مانتے ہم اس کی اونٹنی کو بھی نہیں مانتے, نہیں پیتے ہم دودھ. پہلے یہ انکار کیا, پھر کہنے لگے ہم اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا مگر نہیں. قرآن کہتا ہے فکذبوها فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. ان ظالموں نے اٹھ کر اونٹنی کے کھوچے کاٹ دیں, اس کی ٹانگیں کاٹ دیں, اس کا بچہ چیختا ہوا پہاڑ میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا. جب اونٹنی قتل ہو گئی صالح علیہ السلام نے فرمایا قوم تم نے خدا کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے, اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تین دنوں میں عذاب آئے گا. پہلے دن شکلیں زرد ہو گئیں, دوسرے دن سرخ ہو گئیں, تیسرے دن سیاہ ہو گئیں. تیسرے دن پھر رہے تھے گھروں سے نکل کر, عذاب کدھر سے آتا ہے؟ آسمانوں سے دھواں نکلا, ایسی چیخ آئی کہ پوری قوم اس طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی جس طرح پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے. پھر قوم شعیب کیسی ہے, مدائن قوم شعیب کا شہر مدین میں کیا حال ہوا, آگ کیسے بسی, قرآن یہ بھی بتلاتا ہے. قوم لوط ہے, نافرمانی امتنا ہوئی, قرآن اٹھایا زمین کو جا کر اس کو الٹا دیا, گہر موت اس کی دلیل ہے. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے. ابراہیم کا بچپن کیسا تھا, قرآن بتلاتا ہے. ماں باپ کے سامنے چاند سورج ستاروں کی باتیں کیا ہوئی, قرآن بتلاتا ہے. پتھر کے پتوں کو کیسے توڑا, قرآن بتلاتا ہے. یہاں تک کہ نمرود کے دربار میں ابراہیم کا مرادہ کیا ہوا, قرآن بتلاتا ہے. اور نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا, خدا نے گل و گلزار کیا, کلا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. قرآن بتلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے ہیں, ملک شام میں چلے گئے ہیں, شام کے ملک میں گئے, خدا نے بیٹا دیا, نام اسماعیل ہے. قرآن بتلاتا ہے اسماعیل اور اس کی امی حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے ہیں, وطن حجاز کی وادی میں آ کر جب یہاں بیت اللہ ہے, اپنے بیٹے کو بیوی کو وادی غیر سیزنا میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں. اور واپس گئے بیوی چکر لگا رہی ہے اور بیٹا پیاس کی وجہ سے ایڑیا رگڑ رہا ہے. بیوی کے چکر ساتھ ہوئے, صفا مروہ حج اور عمرہ کے لیے مناسک بن گئے, بیٹے نے ایڑیاں ماری, چشمہ جاری ہو گیا. قرآن بتلاتا ہے. آگے چلیے, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے, اسحاق ہے. ابراہیم بھی نبی ہے, بیٹا اسحاق بھی نبی ہے, بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے. اسحاق کی اولاد پیدا ہوئی, بیٹے کا نام یعقوب ہے. اسحاق بھی نبی ہے, بیٹا یعقوب بھی نبی ہے. قرآن بتلاتا. یعقوب علیہ السلام آگے تھک گئے نا. پڑھو پڑوسی. کتاب ایک ہے عنوان ہزاروں, کتاب ایک ہے عنوان ہزاروں. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ بات بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر, بات بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر. ابھی تو نبیوں کا ذکر ہے, پھر آقا کا ذکر آئے گا, پھر میں تمہیں بتلاؤں گا قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن صحابہ کے بارے میں تقریر تو وہاں شروع ہونی ہے, ابھی تو بنیاد باندھ رہا ہوں. یہ تھک گئے تو باقی اگلے سال صحیح. یار میں بھی بندہ ہے, تسی بھی انسان ہو, تھک ہی بندہ جانا ہے. ابھی نہیں تھکے تو سچ. اچھا بتاؤ میں کیا بیان کر رہا تھا, کس نبی کی بات؟ ہاں نا بھول گئے, یعقوب علیہ السلام کی بات. کون یعقوب؟ خود نبی, باپ نبی, تایا نبی, دادا نبی. اور پھر یعقوب کے بیٹے ہوئے 11, 12واں بیٹا پیدا ہوا, چھوٹی عمر, خوبصورت حسن و جمال کا مجسم طے کر. اے چھوٹا بیٹا باپ کے پاس آتا ہے, آگے کہتا ہے رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اور بیٹے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے 11 ستارے دیکھے, 4 سورج دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے خواب سنا تو باپ سمجھ گیا کہ خواب کے مطلب کیا ہے. فرمایا لا تخشس رؤیا کالا اخواتی کا فہ کیدو لک کیدا. بیٹے خواب بڑا اچھا ہے مگر سکے بھائیوں کو بھی نہ بتانا. سگے بھائیوں کو بھی نہ بتانا. شیطان نے بات پہنچا دی, کہنے لگے اچھا آج ہی ہم پر چاہی کے خواب دیکھتا ہے اور کل کا بچہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے مشورہ کرو, اقتلوا یوسف ابتراہ ارض یقل لکم, آج یوسف خواب دیکھ رہا ہے حکومت کے, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, ابت رہو ارض یخل لکم وجہ ابیکم, ایسا کرو ویرانے میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خاص ہو جائے. پھر قرآن کہتا ہے بھائیوں نے یوسف یعقوب علیہ السلام کو دعا التجا کی, منا لیا اور یوسف کو لے چلے, مل گئے بھائی. جب یوسف کو جنگل میں لے گئے, یوسف کے ساتھ بھائی دشمن بن گئے, محبت کی بجائے نفرت کے شعلے آنکھوں سے بھڑکنے لگے, ظلم کی آخیر ہو گئی. یہاں تک کہ بھائیوں نے اٹھا کر یعقوب یوسف کو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینکا, خدا نے نکال کر تخت پہ بٹھایا. قرآن بتلاتا ہے بٹھایا, خدا خدا ہے, خدا 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 ہے, حکمرانوں نے جیل میں ڈالا, خدا نے اسمبلی میں پہنچایا, خدا خدا ہے, خدا خدا ہے. آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام باہر نکلے, بھائیوں نے نکالا کافلے والوں نے. عورتوں میں عام ہوئی, عورتوں نے تانے دیے, ملامت کی, قرآن بتلاتا ہے. عورتوں کو جمع کر کے جب یوسف کا دیدار کرایا, وہ چھریوں سے ہاتھ کاٹ دیا, قرآن بتلاتا ہے. یہاں تک کہ یوسف جیل میں چلا گیا, قرآن بتلاتا ہے. یوسف کے ساتھ ہی یوسف کے ساتھ ہیں, انہوں نے خواب دیکھا, یوسف نے تعبیر بتائی, قرآن بتاتا ہے. تعبیر کے مطابق ایک چھری پہ چڑھ گیا, ایک رہا ہو رہا ہے, قرآن بتاتا ہے. یوسف نے رہا ہونے والے سے کہا بادشاہ کے پھر جا کر ساتھی بنو گی, اور کبھی بادشاہ سے جا کر کہنا بادشاہ ایک بے قصور سالوں سے بے وطن مسافر جیل میں پڑا ہے, کبھی اس کا خیال بھی کرو. اس نے کہا بالکل وعدہ کرتا ہوں, ابھی جا کر بادشاہ سے کہوں گا. مگر ثابت ہو گیا جیل کی دوستی گیٹ تک, جیل کی دوستی بار گیا بھول گیا. فانسا الشیطان ذکر ربی فلا بیس فی السجن بذاتنی, وہ بھول گیا یوسف کئی سال اور جیل میں گزار دی, اور گزر گیا جیل میں کئی سال. پھر کیا ہوا؟ خواب دیکھا بادشاہ نے, خواب دیکھا بادشاہ نے, خواب بھی عجیب و غریب. کیا دیکھا؟ کہتا سبا بکر آدمی سمانی یا کل ان سب امید وہ سبا سنبلات خود موخر یا بھی ساتھ, سات موٹی گائے, سات دبلی پتلی گائے, اور دبلی پتلی سوکھی سڑی گائے موٹی گائے کھا گئی. موٹی گائے کو سوکھی گائے, یہاں تو یہ ہوتا ہے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی, یہاں بڑی وہاں بڑی مچھلی کو چھوٹی کھا گئی, الٹا ہی کام ہو گیا نا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار معاشرے میں تو بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے, خواب میں یہ آیا کہ چھوٹی گائے بڑی گائے کو کھا گئی, یہ کیا چکر ہے؟ سات سات سٹے ہیں ہرے بھرے, سات سٹے ہیں خشک. بادشاہ نے دیکھے, اس نے کہا آؤ وزیرو با تدبیرو, آ جاؤ باہر کے ملکوں سے بلائے ہوئے وزیرو, کوئی امریکہ سے بلایا, کوئی افریقہ سے بلایا, بڑے لائق دانش مند ہو, آؤ ذرا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ, ملکی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, بادشاہ کی معاشی حالت خطرے میں پڑ گئی ہے, بتاؤ خواب کی تعبیر. نے کہا ہم نے تو بڑے بڑے جناب والا کورس کیے ہوئے ہیں, باہر بینک چلائے ہوئے ہم نے, اور ہم تو بڑے نامور معذور, بڑے بڑے علم ہم نے پڑھے ہیں. نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ خواب کی تعبیر, مشکل میں پھنس گیا ہوں. یہ جو خواب تھا نا بادشاہ کا, یہ معاشی اور اقتصادی عنوان کا تھا. جیسے معاشی اور اقتصادی حالات میں بندہ پھنس جاتا ہے. کہا آؤ وزیرو, آ گئے. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, بتاؤ کیا ہے؟ سوچنے لگے ایک دوسرے کو کہ نکھیوں سے دیکھ رہے ہیں, بھائی کیا؟ انہوں نے کہا کوئی سمجھ نہیں آئی, کوئی پنے پہ آنے کے پاگل بادشاہ. کہنا سکیاں سڑیاں گاواں بٹیاں کھا گئی, اے کوئی خواب ہے؟ کوئی خواب صاحب نہیں ہے. پالو ازغاسو احلام ومان احنو بتاویل الاحلام بعالمین, کہنے لگے ہمیں خواب و خیال ہے جناب, روٹی زیادہ کھا رہی ہونی ہے, ادھر خواب و خیال کی تعبیر نہیں ہوتی, چھڈو پرنگ. بادشاہ نے کیا یار میں خواب دیکھے تو اسی تعبیر ہی نہیں لا سکتے. یہ جب لاجواب ہو گئے, بشیر وزیر با تدبیر غیر ملکی ایجنٹ لاجواب ہو گئے. وہ دیکھ رہا تھا جو یوسف کے ساتھ جیل میں رہا تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, خوابوں کی تعبیر یہ نہیں جانتے, اور خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں بیٹھا ہے. مجھے دے اجازت, ابھی تجھے بتاتا ہوں خواب کیا. کہا جاؤ, بھاگا وہاں سے, جیل میں آیا, کہا یوسف ایو صدیق افتنا فی سبی بکرات ان سمانی یا کل ان سب ان اجاف ہوں سب آسم بلات ان خزر موخر یا بسات, او یوسف میرے یار مجھے خوابوں کی تعبیر بتا. یوسف نے فرمایا کیا خواب؟ خواب بتایا. فرمایا یہ خواب
یہ تو 15 سال
کے مستقبل کے حالات پر مبنی خواب ہے، 15 سال کی پیشین گوئی ہے اس خواب میں.
ٹھیک ہے، کیسے؟ فرمایا یہ خواب بتاتا ہے، بادشاہ سے کہہ دو 7 سال سرسبزی شادابی بارشوں کے ہوں گے، بڑا غلہ ہوگا. 7 سال قحط سالی بدحالی کے ہوں گے، کچھ بھی زمین پر نہیں ہوگا. پھر 1 سال آئے گا، پھر غلہ بڑا ہوگا. بادشاہ کو جا کر بتا دے، اور ساتھ یہ بھی بتا دے یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہ تو خواب کہتا ہے. اب جیل کا قیدی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 7 سال میں غلہ خوب اگانا، پھر اسے گوداموں میں بند کر لینا، اگلے 7 سال تقسیم کرنا، اس لیے ورنہ بچ نہیں سکو گے. جب تعبیر بادشاہ کے سامنے آئی، اس نے کہا ہاں ہاں، آج پتا چلا کہ علم کیا ہوتا ہے، آج پتا چلا کہ علم کیا ہوتا ہے. یہ باہر کی ڈگریوں والے تو الو کے پٹھے ہی ہوتے ہیں. علم کیا ہوتا ہے تو آج پتا چلا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لاؤ بلاؤ اس کو، ایتونی میرے پاس لاؤ. آ گیا، روبکار لے آئے. یوسف مبارک مبارک، رہائی آ گئی، آؤ باہر چلیے. رہائی کا نام سن کے اسی صندوق بھی چھڑ دینا، جتیاں بھی چھڑ دینا، چلو باہر کٹو. منڈیا نو کہی دا کپڑے بھی رکھو، برتن بھی رکھو، اسی باہر جانے ہیں، سانو ضرورت ہی نہیں ہے، باہر ہو لے لیں گے. ایک کام کہیں نہیں تھی. یوسف رہائی آ گئی، چلو باہر.
میں نہیں جانتا، ہائے ہائے
میں نہیں جاتا. یہ وہ بات ہے جسے اللہ کے نبی نے بھی داد دی. فرمایا یوسف بڑا صابر تھا، بڑا صابر. میں نہیں جاتا، رہا نہیں ہوگے، نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا مجھ پر لگایا تھا الزام، جب تک الزام کی تصدیق یا تردید نہیں ہوتی یوسف باہر نہیں جائے گا. نو ان عورتوں کو بادشاہ نے بلایا. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسي. بتلاؤ مصر کی عورتوں یوسف کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ قلنا حاش لله ما هذا. انہوں نے کہا خدا کی قسم، ہم قسم خدا کی کھا کر کہتے ہیں، ما علمنا عليه من سوء. یوسف میں کوئی خرابی نہ تھی، یوسف میں کوئی عیب نہ تھا، غلطی زلیخہ کی تھی، یوسف پاک تھا. اب یوسف باہر آیا. قرآن بتلاتا ہے یوسف نے پھر 7 سال تک گندم کو سٹاک کیا، گوداموں میں بھر دیا. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے بڑے گودام ہوں گے. ہمارے گودام تو 6 مہینوں میں ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ پتہ نہیں لگتا، بھرتے تو سب دیکھتے ہیں، ختم ہوتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں جی کیا ہوا، کدے سنڈی اندر ہی اندر کھا گئی. اے او سنڈی نہیں کھاندی ہے، جڑے بڑے بڑے سنڈے نے نا یہ کھا جاتے. کیڑے گندم نو کیڑا لگ گیا، بھریا سی سٹور سارا، جب مارچ اپریل چ دیکھا تو خالی کیڑے کھا گئے. یہ کیڑے بڑے بڑے جو ہے نا، یہ اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں. مصر میں یوسف کی بادشاہی تھی نا، بادشاہ نے کہا چلو تم عزیز مصر آج کے بعد وزیر اعظم تم. یوسف نے فرمایا ایسے گندم جمع کروں گا نہ کیڑی لگے نہ سنڈی لگے، نہ خراب ہو نہ چوری ہو. 7 سال غلہ اگایا، جمع کیا، بھر دیا گودام، سٹاک کر لیا. اب اگلے 7 سال آ گئے، قحط ہوا، لوگ آ رہے ہیں یوسف دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں یوسف دے رہے ہیں. قریب والے آئے، پھر دور والے آئے، پھر دور والے آئے، پھر سینکڑوں میل والے آئے، پھر ہزاروں میل والے آئے. آ رہے ہیں، غلہ پا رہے ہیں. یوسف کے سامنے سے گزرتا ہے ہر قافلہ، فلاں جگہ سے آئے، دے دو دے دو دے دو. صبح دے رہے ہیں، شام دے رہے ہیں. ایک دن آواز آئی، ایک قافلہ آیا ہے ملک شام سے، شام کے قوم کے شہر کنعان سے. جب کنعان کا نام آیا، یوسف کو اپنا بچپن یاد آیا. کنعان جس کی گلیوں میں یوسف کھیلا، کنعان جس کو یوسف نے جی بھر کے بچپن میں دیکھا، کنعان یوسف کا آبائی گاؤں، یوسف کے ابو کا شہر، یوسف کی امی کی قبر والا شہر، کنعان کنعان سے آیا. لو جب یوسف کے سامنے سے قافلہ گزرا، یوسف پہچان رہا تھا، قافلے والے نہیں پہچان رہے تھے. کون تھے وہ؟ 11 کے 11 بھائی تھے جنہوں نے اٹھا کر یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا. کہاں سے آئے ہو؟ شام سے. کس شہر سے؟ کنعان سے. کس کے بیٹے ہو؟ یعقوب کے. کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے 11. آئے کتنے ہو؟ 10. 11واں کہاں ہے؟ کہنے لگے باپ کی خدمت کر رہا ہے. نام کیا ہے؟ بنیامین. اچھا 11 بھائی ہو، کوئی اور؟ کہنے بس 11 ہی ہیں. میں سوچو کوئی اور بھی ہوگا، کوئی اور کبھی؟ کہنے لگے ایک کون ہے چھڈے کر دیا گلا پوچھنے والا؟ کون؟ 11. جی 11. نہیں کوئی اور؟ کہنے لگا جی تھا ایک. بچپن میں گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں مر گیا، کھپ گیا، پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں. وہ تلاش کیا، بڑا تلاش کیا، اسی دے دن رات کر دیتی تلاش، یوسف یوسف دے اسی آواز ماریاں، اشتہار کٹے، بڑا لبیا. پھر کہنے وہ یوسف نہیں سانو لبیا جی، ضرورت بھی کوئی نہیں سی جی، ٹھیک ہے آوارا جیسی. ہاں ہاں یہی بات ہے کہ میں اب اپنی طرف سے نہیں کہتا، آگے قرآن کہتا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ، دے دو گلا، ان کو دے دو، ان کے ابو کا بھی دے دو، بھائیوں کا بھی دے دو، وہ جو بھائی وہاں ہے اس کا بھی دے دو، آئندہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا. اچھا ٹھیک ہے، چلے گئے. آگے والد کے صاحب، ابا جان. ہاں بیٹو. ابا جان بڑا زبردست، وہ تو کوئی رحیم ہے، کوئی سخی ہے، کوئی حلیم ہے، کوئی بردبار ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے. ابا جان بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خلیق ہے، بڑا ہی کوئی عجیب انسان ہے، ہم سے بڑی محبت کی، آپ کے بارے میں کرید کرید کر پوچھتا تھا. ابا تمہارے کا کیا حال ہے، تمہارے ابو کا کیا حال ہے؟ ابا جان ایسے لگتا تھا اس طرح تو بیٹا بھی نہیں پوچھتا. ہائے جب جواب دے رہے تھے، یعقوب نے کہا او میرا یوسف ہی نہ ہو. کہنے لگے ابا جان کیا باتیں کرتے ہو، کہاں یوسف کہاں وہ. کہنے لگے جو عادتیں بتاتے ہو وہ تو میرے یوسف جیسی ہیں. کہنے لگے چھوڑ ایسی باتیں. ہاں ابا جان یاد آیا، اس نے کہا تھا آئندہ آنا تو بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، بنیامین کو ساتھ بھیجنا، ورنہ اس نے کہا میں غلہ نہیں دوں گا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا بکتے ہو، اب تمہارے اوپر پھر اعتبار کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ نہیں بھیجتا. کہنے لگے نہیں بھیجو گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کے کچھ لوگ بھاگتے آئے. ابا جان دادا جان کیا ہوا؟ عجیب حالت ہو گئی. ہم نے وہ بورے کھولے، گندم گر رہی تھی، دانے گر رہے تھے، ہم نے ایک بورے کو کھولا تو سونے چاندی کے درہم دینار بھی گرنے لگے اور سونے چاندی کے برتن بھی گرنے لگے. وہ جتنے پیسے یہاں سے بھیجے تھے نا وہ سارے بھی واپس آ گئے. وہ کیسا بادشاہ ہے، دا گندم بھی دے دی، پیسے بھی واپس کر دیے. فرمایا اب تو پھر اپنے بیٹے کو ضرور بھیجوں گا، اس لیے کہ جب اس نے مطالبہ کیا ہے تو پورا کرنا چاہیے. اچھا تم قسم اٹھاؤ کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو گے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے. بیٹا چلا گیا، یوسف علیہ السلام نے بتا دیا بنیامین کو، بنیامین فکر نہ کر، انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، میں تیرا مروا بھائی ہوں، پہچان مجھ کو. بنیامین ملے، کہا میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، حکم بھی یہی تھا، اس لیے کہ آزمائش یعقوب کے صبر کی ہو رہی تھی. ہائے ہائے 40 سال تو یوسف کا انتظار کیا، اب دوہری آزمائش پھر آنے لگی ہے، اور آزمائش آ گئی. کیا ہوا؟ کہا میں نہیں جانا چاہتا. فرمایا ٹھیک ہے چلو اس کا بھی حل نکالتے ہیں. حل نکال لیا، یہ گلے سے گودام بھر کے جانے لگے، بنیامین بھی ساتھ جا رہے ہیں. فاذر موزن الایت والعید انکم لسارقون، ایک شخص نے آواز لگائی، کافر والے رک جاؤ، تم چور ہو. انہوں نے کہا کیا چور ہے؟ ہم چور نہیں ہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، نبی زادے ہیں، نبی زادے چور نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا تم چور ہو، کیا چور ہو، چوری کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سوال ملک ماری منجا بھی حمل بعیر ما نبی زعیم، بادشاہ کا چاندی کا وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ تمہارے پاس ہوگا، تم نکلے ہو تو غائب ہوا ہے. کہنے لگے نہیں ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا تلاشی دو. تلاشی لینا شروع کی، سب سے پہلے بھائیوں کا سامان اتارا، کچھ بھی نہیں تھا. جب بنیامین کا سامان کھولا تو بادشاہ کا پیالہ نکل آیا. لے آئے بادشاہ کے پاس، عزیز مصر کے پاس. فرمایا چوری کیا تم نے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے ہاں اس نے چوری کی ہے. کوئی بات نہیں، یہ بنیامین نے آج چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی سامنے بیٹھنے والے تم نے بھی چوری کی تھی. قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یوسف کو بھی چور کہا تو یوسف نے پھر بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اور غصہ بھی نہیں کیا، لیکن دل میں کہا او ظالموں تمہارا بغض کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اب بھی میں مجھے چور کہتے ہو. وہ بچپن میں کوئی بات ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام کی پھوپھی یا خالہ تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا کرتی تھی. یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے کہا اب میرے پاس بھیج دو، بڑا ہو گیا ہے. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرے اور ثابت ہو جائے چور تو ساری عمر کے لیے وہ جس کی چوری کرتا تھا اس کا غلام ہوتا تھا. خالہ نے ایک حل طریقہ اپنایا، اس نے کیا کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو یعقوب کے پاس بھیجا نا تو ساتھ یوسف علیہ السلام کے کوئی قیمتی چیز کپڑے میں ڈال دی. جب یوسف علیہ السلام چلے گئے پیچھے شور مچا دیا کہ ہماری فلاں چیز گم ہو گئی، فلاں چیز گم ہو گئی، یوسف کے پاس ہوگی. جب دیکھا تو یوسف کی جیب میں تھی. کہنے لگے یہ تو چوری کر کے آیا، لہذا اب یہ میرا غلام ہے، میرے پاس ہی رہے گا. بھائیوں نے وہ تانا مارا اور بنیامین تو نے آج چوری کی، تیرے بھائی بھی چور تھا. قرآن کہتا ہے یوسف نے اپنے دل میں کہا بڑے ظالم انسان ہو. فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدی حالہم قال انتم شر مکان لکم, اور برے تو تم ہو جنہوں نے باپ کو دھوکا دیا اور جنہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا. آج بھی یوسف کو برا کہتے ہو, لیکن کوئی بات نہیں, وہاں چلے گئے. قرآن بتلاتا ہے, اس واقعے کو چھوڑنا دیں, آگے چلتے ہیں. مختصر یہ قرآن بتلاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر ایک وقت آیا بتلا دیا کہ میں یوسف ہوں, پریشان ہو گئے, فرمایا لا تصیب علیکم اليوم, تم پر کوئی الزام نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے باپ کے پاس, یہ میری قمیص لے جاؤ, اذا ابو بھی قمیصی ہادہ فالکو علا وجی ابھی آتی بصیرہ, قمیص لے جاؤ باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا, بنائی لوٹ آئے گی. یہ قمیص لے کر قافلہ چل پڑا. عقیدے کی بات ہے بتاتا ہی کہنا چاہوں, تھک گئے ہو؟ تقریر تو شروع نہیں ہوئی. پھر ایسے کرتے آج تمہید باندھ لیتے, آئندہ تقریر کریں گے. نہیں, میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے. پڑھو درود شریف, بتاؤ ایسی تقریر سنی ہے پہلے کبھی؟ میں نے کہا نا باتیں وہی ہیں, انداز عجیب ہوتا ہے, اور جتنی میں تیزی کے ساتھ آپ کو جھلکے دکھا رہا ہوں اتنے مختصر وقت میں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. قمیص چلا, ادھر سے قمیص پہنچا تو ادھر سے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام, قمیص مصر سے نکلا, ملک شام کے کنان کے گھر میں بیٹھے ہوئے یعقوب بوڑھا آنکھوں سے نبینا گھر سے باہر نکلا. گھر سے باہر نکلا, بچے جمع ہو گئے, ابا جان بابا جان کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بیٹو آؤ. آگے گھر والے, فرمایا میں وہ بات کہنے لگا ہوں تم مانو گے نہیں, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بابا پاگل ہو گیا ہے, مجھے جھٹلا نہیں تو ایک بات بتاتا ہوں. کیا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر مجھے تم جھٹلاؤ نا تو میں تمہیں بتلاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کی, یہاں تو ایک بات بتانی ہے, دو منٹ لگیں گی. یہ ہے عقیدے کی بات, میں نے کہتا یہ بات کہی ہے شیخ سعدی نے, جس کی کتابیں سارے پڑھاتے ہیں. گلستہ بوستہ پڑھانے والوں, اب شیخ سعدی کے اشعار سنو اور عقیدہ بناؤ. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند, اے روشن گہر پیرے خیرد مند, زے مصرش بوئے پیرا ہنشمیدی, چرا در چاہے کنہا نش ندی دی. فرمایا کسی نے یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا, اے اللہ کے پیغمبر, اے روشن باطن والے, اے خوبصورت چہرے والے, ایک سوال کا جواب دو. زی مصرش بوئے پیراہن شمیدی, مصر سے قمیص چلا ہے, آپ کو خوشبو آ گئی ہے, چرا در چاہے کنانش نہ دی, ہزاروں میل سے خوشبو آ گئی, لیکن تین میل کے سفر پر کنان میں یوسف تھا تو پتہ نہ چلا. سوال ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دیوبندی بابی کا نہیں ہے, شیخ سعدی کا ہے. خود سوال کیا, خود قرآن کی روشنی میں اب جواب دیا. جواب شیخ سعدی دیتے ہیں, بگفت حالما برکے جہانست, دمے پیدا و دیگر دم نہاست. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری حالت ایسی ہے جیسے آسمان پر چمکنے والی بجلی رات کی تاریکی میں چمکے تو زمین پر پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اور جب بجلی کی چمک رک جاتی ہے تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, پتا نہیں کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے. یکے بر تار میں آلہ نشینم, یکے بر پشت پائے خود نبینم. ایک وقت ہوتا ہے خدا کی تجلا کی روشنی پڑتی ہے, ہم عرش مولا کی خبریں دیتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے جوتی کے نیچے کیا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ شیخ سعدی. یہ کون کہتا ہے؟ شیخ سعدی. عقیدہ بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ عقیدے درست کرو قرآن کے مطابق. قرآن عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آیا, عقیدے خراب کرنے کے لیے نہیں آیا. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا بابا وہی باتیں کر رہے ہو نا؟ فرمایا دیکھ لینا. آ گیا یوسف علیہ السلام کا قمیص, آپ بن آئی لوٹ آئی. فرمایا چلو جی چلیں. سارے گھر والے چل پڑے, چلے گئے. یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, آگے یوسف علیہ السلام کے پاس. پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے شہر میں. شہر میں داخل ہوئے, یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بٹھایا سارے بھائیوں کو. اب یوسف علیہ السلام خراما خراما اپنی کرسی پر جا کر بیٹھے, سر پہ تاج رکھا. تاج رکھنے کی دیر تھی, فقعوا له ساجدین, سب سجدے میں پڑ گئے. گیارہ بھائی اور ماں باپ سجدے میں پڑ گئے. یہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا, لیکن میرے اور آپ کے نبی کی امت میں حرام ہے. اب سجدہ تعظیمی نہیں ہے, جب ماں باپ اور بھائی سجدے میں پڑ گئے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا بتی ہاذا تعویل رویا من قبل، ابا جان یہ ہے وہ میرا خواب جو 40 سال پہلے دیکھا تھا. کیا؟ کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 بھائی ہیں، یہ عام ماں باپ چاند سورج ہیں، آج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ خواب جسے مٹانے کے لیے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، خدا نے آج پورا کر دیا. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد پھر مصر کے اندر قوم بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں اسرائیل، اسرائیل قوم مصر کے اندر حکومت کرتے رہے، لیکن جب نبیوں کا طریقہ چھوڑا، اپنے آبا و اجداد کی تقلید سے باہر نکل گئے، اپنے آبا و اجداد کے طریقہ چھوڑا، تو کیا ہوا؟ خدا نے ان اسرائیلیوں پر قبطیوں کو مسلط کر دیا جو مصر کی وہاں کی مقامی قوم تھی، یہاں تک کہ وہ غالب آ گئے، فرعونی ان پر غالب آ گئے، فرعون کی حکومت آ گئی. جب فرعونی غالب آ گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ نبیوں کی اولاد سے بھنگیوں کا کام لینا شروع کیا. یہ ہے جب نبیوں کی اولاد راہ راست سے ہٹ جائے پھر ذلیل و رسوا ہوتی ہے نبیوں کی اولاد، یا اگر ولیوں کی اولاد بھی راہ راست سے ہٹ جائے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. پھر کیا ہوا؟ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آئے روز فرعونیوں سے کوڑے کھا رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ناصر، کوئی مددگار بھیج. صدیاں گزر گئی، اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی دعا قبول کی، فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل کا نجات دہندہ بھیجنا ہے. ادھر فرعون کے نجومیوں نے کہا جناب فرعون قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے، بچاؤ کر لو. فرعون نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اسرائیلیوں کو آزاد کرے گا، تجھے تباہ و برباد کرے گا. فرعون نے کہا پھر میرا آرڈر، آرڈیننس، آرڈیننس جاری ہو رہا ہے. کیا جاری ہو رہا ہے آرڈیننس؟ کہنے لگا اقتلوا آپ ابنا اہم، ان کے بچوں کو قتل کر دو، پیدا ہوتا بچہ ماں کی چھاتی پہ رکھ کر ذبح کر دو. کیوں؟ تاکہ میرے مقابلے میں قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ پیدا نہ ہو. اللہ نے فرمایا او فرعون تو کیا جانتا ہے ہماری خدائی کو؟ تو سمجھتا ہے بچوں کو قتل کرا کے بچ جائے گا؟ فرمایا واوحینا الی موسی ان ارضی، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے ہم نے موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، والدہ سے کہا جب تیرا بیٹا پیدا ہو صندوق بنا، اس میں ڈال دے، دریا کے حوالے کر، صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس لانا میں خدا کا کام ہے. بیٹا چل پڑا، صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈالا، دریا میں چل کر بیٹا پہنچ گیا محلات میں. آسیہ نے دیکھا، فرعون کی گھر والی نے جیسے بچے کو دیکھا، صندوق کھول کر کہا قرۃ عین لی ولد، فرعون کتنا خوبصورت بچہ ہے، قرۃ عین لی ولد، نقطہ سننا، قرۃ عین لی ولد. آسیہ نے کہا یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ تو اسرائیلی بچہ ہے، کون اپنے بچے کو دریا میں چھوڑتا ہے؟ کسی نے قتل کے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا. کیا ہوا؟ جس عورت نے کہا تھا موسیٰ کو دیکھ کر کہ میری آنکھوں کی، اللہ نے دولت ایمان سے نواز دیا، آسیہ مسلمان ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے آسیہ مسلمان ہو گئی. فرعون نے ہاتھ پاؤں میں، وہ فرعون ذل اوتاد، وہ فرعون کون تھا؟ قرآن کہتا ہے میکھے گاڑنے والا فرعون تھا، اس نے ہاتھ پاؤں میں ریکھے گروا دی. آسیہ نے استقلال سے کام لیا، استقامت سے کام لیا، آسیہ شہید ہو گئی. اللہ نے صلہ کیا دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آسیہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نکاح فرما دیں گے صلی اللہ. یہ ہے شان، قرآن بتلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آ گئے، فرعون ذبح کو، اس نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. آسیہ نے کہا اتنے بچے مروا دیے ہیں، کیوں اس کے جان کے پیچھے پڑا ہے؟ خوبصورت بچہ ہے، ہم پال لیں گے، ہمارے اولاد نہیں ہے. کہنے کا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ فرعون تو نے بچوں کو قتل کرایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، میں نے موسیٰ پیدا کیا، تیرے گھر میں پروان نہ چڑھاؤں تو خدا نہ کہنا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، قوم بنی اسرائیل پر بہت سی پابندیاں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ختم ہوتی چلی گئی. ایک دن بازار میں نکلے تو کیا دیکھا؟ ایک اسرائیلی اور قبطی لڑ رہے ہیں. اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور کہا او فرعونی قبطی مت مارے اسے. نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ ہم سردار ہیں، ہم ماریں گے، یہ غلام ہے ہمارے. آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق سب برابر ہے، مت مارو اسے. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مت آگے آنا. فوقذہ موسیٰ فوقذہ علیہ، موسیٰ نے فرمایا اولو دے پٹھیا، ایک ایسے ماری وہ ساتھ ہی مر گیا. قرآن یہی کہہ رہا ہے فوقذہ موسیٰ فوقذہ علیہ، موسیٰ نے جو لگائی تو ساتھ ہی لگائی گیا،
لگا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاضا من عمل الشیطان، اللہ میں نے اس لیے تو نہیں مارا تھا کہ ماری جائے. یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو اسرائیلی تھا 9-11 ہو گیا، بھاگ گیا. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے، ادھر فرعون بڑے پریشان تھے،
یار بہت تنگ کر رہی
تھے، پریشان تھے کہ ہمارے سردار کو کس نے مار دیا، کسی کو پتا نہ چلا. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے تو دیکھا وہ اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا ہے، کہنے لگا موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا آتا ہوں میں. جب قریب گیا دیکھا وہی ہے، تو میں وہ تو بڑا جھگڑا دو ہے، ہر روز ہی لڑ رہے ہیں، وہ تو سارے نہیں لڑ رہے، تین سارے ہی مار دینے آخر، تو شرارتی لگتا ہے مینو. انہوں نے کہا مطلب پھر آج مینو موسیٰ مارے گا. اس نے کہا موسیٰ آج مجھے قتل کرے گا جس طرح کل اس کو قتل کیا تھا. بانڈا پھونک دیا. کہنے لگا وہ جو فرعونی نے سنا کہ کل جو قتل ہوا ہے اس کا قاتل بھی موسیٰ ہے، وہ بھاگ گیا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اس نے کہا سردارو تم جانتے ہو کل کس نے قتل کیا کس کو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں، ہمارا سردار قتل ہو گیا ہے. کہنے لگا اگر میں قاتل کا نام بتا دوں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسے قتل کروا دیں. کہنے لگا نہیں، فرعون قتل نہیں کرے گا. سارے فرعون کے پاس گئے، جناب ہمارا سردار قتل کیا اسرائیلیوں نے، ہمیں قاتل کا نام معلوم ہے مگر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے. فرعون نے کہا میں کیسے ہو سکتا ہے، ہماری قوم کا سردار قتل ہو اور میں اس کو سزا نہ دوں؟ جو بھی ہوگا میں سزا دوں گا، قتل کرا دوں گا. کہنے لگے پھر قاتل کا نام موسیٰ ہے. فرعون ایک مرتبہ تو ہل گیا لیکن وعدہ کر چکا تھا، اس نے لاؤ موسیٰ کو. ادھر یہ ہوا، ادھر وجا من اکثر مدینہ رجل یسعیٰ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اس نے کہا موسیٰ میں ابھی سن کر آ رہا ہوں تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ملک کہاں گئے؟ مدین کے شہر میں گئے، وہاں کنویں پہ پہنچے، دیکھا بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، گھر گئیں، بچیوں نے اپنے باپ حضرت شعیب نبی کو بتایا کہ ایسا صالح آدمی ہے جس نے بغیر اجرت کے پانی پلا دیا، بھوکا لگتا ہے، مسافر ہے، فرمایا لے کر آؤ. بچیوں نے آ کر کہا انا بیت ہو کر جما سکئی تلنا، میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں، آئے واپس تشریف لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے، اپنی داستان غم بتائی، بتایا میں مسافر ہوں، یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا بے فکر ہو جا، یہاں فرعون فرعون کوئی نہیں ہے، یہاں آپ امن میں رہیں گے. اچھا ہمارے گھر میں رہو. موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، قرآن بتلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں اپنی بکریاں لے کر، تور کے میدان میں پہنچے ہیں. تور سینا میں موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ کے گھر میں پیدائش ہونے والی ہے، سردی کا موسم ہے، آگ کی ضرورت ہے. فرمایا میرے گھر والوں یہاں ٹھہرو، میں جا کر آگ لیتا ہوں. قرآن کہتا ہے موسیٰ لینے آگ گئے مل پیغمبری گئی، لینے آ گئے مل پیغمبری گئی. قرآن بتلاتا ہے ہن تے تھک کے گئے ہو گئے، ہن میں اچھا سبحان اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، سبحان اللہ. ہوں یہاں پرچیاں کا جواب دے یا تقریر کرا؟ پرچیاں کا جواب نہ دے دیں، باقی تقریر پھر کر لیں گے. اگلے سال تک تو متحدہ مجلس سارے مسلم لیگ نال مل جان گے، جواب تو پھر آپ ہی ہو جانا. بھائی کہتے ہیں نا جواب دو کہ آپ نے کتاب والوں کو چھوڑ دیا، کتاب والوں نے مجھے چھوڑا تھا یا میں نے کتاب والوں کو چھوڑا ہے؟ تم تو جانتے ہو، کتاب والوں نے مجھے چھوڑا تھا یا میں نے ان کو چھوڑا ہے؟ اگر تو جنگ میں کتاب والوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں بھی نہ چھوڑتا. تو اگر کتاب مقابلے میں آ گئی تو اب الزام کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے، کہتے جی مسلم لیگ کو چلے یا کافر تھے، بےمان تھے، طالبان کے دشمن تھے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں یہ بلوچستان والے بھی طالبان کے دشمن تھے مسلم لیگ والے یا نہیں؟ بھائی بلوچستان میں متحدہ مجلس عمل کے علماء نے مسلم لیگ سے اتحاد کر لیا ہے، مبارک ہو اتحاد. جو کام انہوں نے صوبے میں کیا میں نے مرکز میں کیا ہے. جی میں روپیے کا گناہگار ہوں، 54 دیتے ہوئے ہو گئے نا. کیا باتیں کرتے ہو، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ بڑے کہتے ہیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، جنگ کے میں نے جنگ مارے تو یہی کہتے ہیں. اور میں اب بھی کہتا ہوں، بات میں آگے لے جاؤں گا، وعدہ جو کر بیٹھا ہوں، میری خواہش تھی، کوشش تھی، اور میں آج بھی کہتا ہوں متحدہ مجلس عمل اور مسلم لیگ کے درمیان میں اشتراک اگر ہوا تو حکومت مضبوط بنے گی، اور ہونا چاہیے.
وہ دونوں حکومتیں آئیڈیل بنے گی اور آئندہ علماء کا وقار بنے گا. اگر لڑائی جھگڑا شروع رہا حاضر آئی رہی نہ ان کی حکومت کام کر سکے گی نہ یہ کر سکے گی. ابھی تو مذاکرات کی ابتدا ہوئی ہے, جمعے کی چھٹی کا اعلان ہونے والا ہے. اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو پھر اسلامی نظام میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ جتنے الزام لگا رہے ہیں نا, ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا, طالبان کی دشمن مسلم لیگ, پرویز مشرف کی لونڈی مسلم لیگ, سب کچھ کہو لیکن صرف اتنا بلا دو بلوچستان والی اس سے الگ ہے. نہیں, بلوچستان کی مسلم لیگ کوئی الگ مسلم لیگ ہے؟ تم کرو تو سب ٹھیک ہے, آزم طارق الگ فیصلہ کرے تو غلط ہو گیا. بات تو اتنی تھی, ایک مہینہ تم نے مذاکرات کیے, یعنی مجلس عمل والوں نے مسلم لیگ سے مذاکرات کیے نہیں کیے؟ ایک مہینہ مذاکرات کیا, یہ بھی مان لیا کہ وزیر اعظم تمہارا ہوگا, ڈپٹی وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ہوں گے. میرے لیے علماء کا احترام ہے, میں کسی بھی بڑے سے بڑے سیاستدان کو علماء کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا, یہ میرا نظریہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب فیصلہ کر لیا کہ ڈپٹی وزیر اعظم عالم دین ہوگا, وزیر اعظم مسلم لیگ کا ہوگا, چاہے چودھری شجاعت کے نام پر اتفاق ہو گیا, بات بنتے بنتے آخر میں آئے کچھ باتوں پہ مذاکرات ناکام ہو گئے. بات تو اتنی ہے, ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے, میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے. بات تو اتنی ہے نا. اب بن گئی اسلام اور کفر کی جنگ, اب آدم تارک بک بھی گیا, حریت بھی ختم ہو گئی, شریعت بھی چلی گئی. ہیں یہ باتیں ہم نہیں مانتے, ہم پہلے بھی آزادانہ فیصلے کرتے تھے, ہم نے آزاد جیتے ہیں جو اچھا سمجھا ہے. میں کوئی قاعدہ آپ بتا دو کہ علماء کرام جو اس وقت اسمبلی میں 70 کے قریب ہیں, بلکہ 65 کے قریب ہیں, بلکہ 60 ہیں, یہ 80 ووٹ تو ملے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے سے, یہ 60 ووٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دو, صرف 60 ووٹوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہوں؟ یہ کلیہ مجھے سمجھا دو, میں معافی مانگ لوں گا, میں لکھ کر دوں گا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے, میں جوتے اٹھا کر آپ سب کے سر پہ رکھ لوں گا. یہ تو مجھے پتا ہے آپ کو منظور تھا تو میں نے کیا, میں نے پہلے منظوری آپ سے لی ہے, بعد میں فیصلہ کیا ہے. لیکن ذرا جو مخالفوں کی باتیں ہیں اس کا جواب لے لو, ان سے کہنا جناب والا ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا نا, کہتے ہیں جی غلط جماعت کے ساتھ مل گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ غلط جماعت کے ساتھ, بول سے بول, غلط جماعت کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں تم بھی ایک غلط جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہو, تم بھی ایک غلط جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہو. وہ زیرو تھے زیرو, تم نے ساتھ لگا کر ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. الیکشن نے بھی بتا دیا کہ وہ زیرو ہیں, ایک بھی ایم ایل اے ان کا نہیں جیتا, وہ اب بھی زیرو ہیں. تم نے ان زیرو کو ہیرو بنایا, وہ غلط ہے. کل بھی کہتے تھے ہم غلط ہیں, آج بھی کہتا ہوں غلط ہے. اگر میں نے غلط کا ساتھ دیا بالفرض تم بھی غلط کے ساتھ ہو, میں ان کو چھوڑتا ہوں, تم ان کو چھوڑ دو, آؤ چھوڑو ان کو, میں تمہارا نوکر بن کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں. لیکن یاد رکھو جب تک وہ تمہاری صفوں میں ہے میں تمہاری صفوں میں نہیں آ سکتا. میری نظریہ کی جنگ ہے, ہم نے خون دیا ہے, ہمارے قائدین کے وہ قاتل ہیں, ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ, ہماری مجبوری ہے. اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھا, وہ ان کو چھوڑ دیں, میں شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاس چلے جاؤں گا. یہ باتیں اب واپس آ جاؤں, یہ دعا کر لیں. تھی تو کہنے ہو یہ ساری رات, اس لیے کہ تھی تو اج کی رات جاگنا, میں تو روز ہی جاگنا ہے جی, میں تو روز ہی جاگنا ہے, میرے تو روزانہ یہی کام نے. کل پھر چار جلسے نے, نہ سونا ہے, ابھی پتہ نہیں جا کر سوئیں گے نہیں سوئیں گے, کوئی آدمی بیٹھے ہوں گے صبح کو, جو شروع ہوں گے میرا فون کرو میں فلاں کرو, سارا دن پھر رات کو پھر تقریریں. تھوڑی اج کی رات ہے, پھر تو تھی مزے کرنے. میرا خیال ہے دعا کر لیتے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی. چلو اچھا, ویسے سچ بتاؤ تقریر نئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دعا کرو اللہ مجھے اور توفیق عطا فرمائے. ما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی توفیق کے سوا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کہتا ہوں, میرے سامنے قرآن کریم اس طرح کھلا ہوا ہے, ایک ایک پوری داستان قرآن ایسے سامنے ہے, پڑھتا جاتا ہوں سامنے, تاریخ کے مطابق بتا سکتا ہوں اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر فرعون
لینے ملی پیغمبری دعا کی، اللہ میں فرعون کے مقابلے میں جا رہا ہوں، میری ایک دعا قبول کر. فرمایا کیا دعا ہے؟ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. ہائے ہائے، ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی. کسی نے دولت مانگی، کسی نے فتح مانگی، کسی نے کامیابی مانگی. مانگا تو موسیٰ نے کیا مانگا؟ اللہ سے اپنے بھائی کو نبی مانگا. اللہ نے فرمایا بنا دیا نبی. دونوں بھائی گئے فرعون کے مقابلے میں، جا کر معجزات دکھائے. فرعون نے انکار کیا، عصائے موسیٰ ہے، ید بیضہ ہے، یہ سب دکھائے. فرعون انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فرعونیوں پر عذاب آئے. خون کا عذاب ہے، ٹیلیوں کا عذاب ہے، مینکوں کا عذاب ہے، ہر عذاب پر قوم فرعون کہتی ہے موسیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لو، خدا سے دعا کرو ہم ایمان لے آئیں گے، اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. نہ بھیجا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل 600,000 ساتھیوں کو لے کر بحر قلزم میں پہنچے ہیں. پیچھے سے فرعونی آ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بن گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون آگے پہنچا، پانی میں غرق ہو گیا. قرآن ایک نقطہ اور بتاتا ہے، بڑے نقطے کی بات ہے. فرعون غرق ہونے لگا، اللہ نے فرمایا الیوم ننجیک، ابھی بدا نہیں کرتے تکون لمن خلفک آیا. اے فرعون، آج ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تیرا جسم علامت اور نشانی اور عبرت کا مقام بن جائے. یہ عجیب بات تھی، آج سے 3,500 سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ نے اس وقت کہا، فرعون غرق ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، جب قرآن آیا اس وقت بھی فرعون کی لاش کسی کے پاس نہیں تھی. آج سے 250 سال پہلے بحر قلزم سے غوطہ خوروں نے فرعون کی لاش نکالی، جو آج مصر کے عجائب خانہ میں ہے. مصر کے جتنے فرعون ہیں، جتنی لاشیں ہیں، ان کو تو ممیا کر کے، ہنود کر کے، کیمیکل لگا کر محفوظ کیا گیا ہے، مگر فرعون کی لاش پر کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا. 3,500 سال تک یہ لاش پانی میں سالم پڑی رہی، آج مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، اور موجود ہو کر قرآن کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے کہ قرآن نے کہا تھا ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیرے جسم کو باہر نکالیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے تیرے جسم کو علامت بنا دیں گے. جاؤ، آج مصر کا، آج فرعون کا موجود ہے. غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سایہ سائبان بنا دیا بادلوں کو. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، 40 دن وہاں رہے. آپ وہاں سے لے کر آئے تورات، آئے تو قوم کو کیا دیکھا؟ بچڑے کو پوجنے لگ گئی، وہاں رہا سزا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے ملک شام کی طرف. کہا میری قوم ملک شام میں ان نفیحا قوم جبارین، اس میں ایک سرکش قوم ہے، تم اس کے ساتھ جنگ کرو، خدا تمہیں فتح دے دے گا. کہنے لگے نا 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 نا، اسی کو لڑنا ہے، اسی تے کھاؤ آئے ہیں، اسی تے حلوائی ہیں، اسی کوئی چھڑائی ہیں، اسی نہیں لڑ سکتے، اسی نبیاں دی اولاد ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا کرو، اللہ کی مدد آئے گی. کہنے لگے نا ان فیہا قوم جبارین، انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، ہم نہیں جائیں گے اس شہر میں اس وقت تک جب تک وہ خود نہ بھاگ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، لڑنا تو پڑے گا. کہنے لگے فذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، یہ لڑن دی گل ہے، تو تیرا رب لڑو، اسی تے ایتھے ہی بیٹھے ہیں، اسی نہیں لڑ رہے. یہ قوم جو اتنی ڈرپوک تھی، آج یہ امت مسلمہ پر مسلط ہو چکی ہے. مسلمانوں، ہماری بدعماریوں کی وجہ سے وہ قوم جس نے نبی سے کہا تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے، آج ہم پر مسلط ہو چکی ہے. قرآن بیان کرتا ہے آگے چلیے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کیسے ہوئی، خضر علیہ السلام سے کیا 3 باتیں ہوئیں، وہ کشتی میں سوار ہونا کیا تھا، وہ بچے کو قتل کرنا کیا تھا، وہ وادی کے اندر داخل ہو کر دیوار کا بنانا کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کے جوابات کیا تھے، قرآن بیان کرتا ہے. قرآن نے آگے چل کر یوشع بن نون کو بیان کیا، آگے چل کر قرآن نے حضرت داؤد کو بیان کیا، حضرت داؤد کو بیان کیا کہ تالوت کو قتل کیسے کیا، تالوت کون تھا، سلیمان علیہ السلام کون تھے جن کا تخت ہواؤں پہ اڑتا تھا، قرآن بیان کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کیا کہا تھا، ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، شیطان کا حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں مسل نہ ڈالے. سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز بھی سن لی، فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے کہ دیکھو چیونٹی بھی میرے لشکر کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے. چیونٹی سے ہم کلام ہوئے، پھر سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا، وتفکر الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد، فرمایا سارے پرندوں کی حاضری دو حاضری دی، فرمایا ہدہد غائب ہے، کہاں گیا؟ خود خود غائب ہے, کہاں گیا؟ فرمایا مجھے بتا کر نہیں گیا, اجازت لے کر نہیں گیا, آنے دو, اگر اس نے کوئی معقول بہانہ نہ بتایا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. خود خود آیا, لوگوں نے کہا مارا گیا, اب تو ذبح ہوگا. اس نے کہا بچت ہے؟ انہوں نے کہا بہانہ معقول ہونا چاہیے. آ گیا سلمان علیہ السلام کے پاس, فرمایا کہاں غائب تھا؟ اس نے کہا میں ایسی جگہ پر گیا ہوں. فقال احدت بما لم تحط به, عقیدے کی بات پھر آ گئی. فقال احدت بما لم تحط به, میں وہ خبر لایا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں. ہائے ہائے, خود خود کہہ رہا ہے میں وہ خبر لایا ہوں جس سے آپ. وجئتک من سبا بنبئ یقین, میں ملک سبا سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ملک سبا کیا ہے؟ کہنے کہ میں بتاتا ہوں, وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے, بڑی اس کی فوجیں ہیں. فرمایا اچھا یہ میرا خط لے جاؤ. موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا, سارا تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح اللہ کا گھر بنایا. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ بڑے 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 جن اور دیو خدا کا گھر بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے. بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی, سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا, قرآن بتاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ اگر مجھے موت آ گئی یہ جن کام کرنا چھوڑ دیں گے. فرمایا یہ گھر میرا ہے, میں خود بنوا لوں گا. اللہ کیسے؟ فرمایا آپ ایسا کریں, ایک عصا لے کر اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں. عصا لے کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے, روح قبض کر لی گئی, لاشا کھڑا ہے. جنات کام کر رہے ہیں, شیشے کے گھر میں آپ کا لاشا کھڑا ہوا ہے. جنات ڈر کے مارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. جب بیت المقدس کی تعمیر ختم ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر لکڑی کو وہ کیڑا کھانے لگا, یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہوئی, لکڑی ٹوٹ گئی, سلیمان علیہ السلام کی لاش گر گئی. جب دیکھا جنات نے کہ سلیمان علیہ السلام تو عرصے سے فوت ہو گئے ہیں, کہنے لگے کاش اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم اتنا کام کبھی نہ کرتے جو ہم نے اتنی مشقت اٹھائی ہے. یہ بھی قرآن کی سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے, سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. قرآن پھر بیان کرتا ہے اس نبی کو, جس نبی کو دنیا زکریا علیہ السلام کے نام سے پکار دیا, جو بوڑھا ہو گیا 80 سال کا, بوڑھا 80 سال کا. اور پھر کام کیا ہوا کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کے ایک تھے خدمت گزار, بلکہ بیت المقدس کے ناظم محکم جان, یہ کون تھے؟ حضرت عمران علیہ السلام. حضرت عمران علیہ السلام فوت ہو گئے, بیوی تھی, بچے کی پیدائش کا وقت آیا. بیوی نے کہا انی نظرت لکا, اے اللہ میں نظر مانتی ہوں, اگر تو مجھے بیٹا دے دے میں تیرے گھر کا اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خادم بنا دوں گی. لیکن ہوا کیا, اذ قالت امراۃ عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی. جب آپ بچہ جنا تو حیران ہو گئے کہ نظر تو مانی تھی بیٹا ہو, لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. کہا اللہ میں نے تو بیٹا چاہتا. فرمایا تیری طرف سے بیٹی بھی قبول ہے, بیٹی بھی بیٹوں سے بڑھ کر ہوگی. کون؟ جو بیٹی نبی کی ماں عیسیٰ کی والدہ بنے گی. مریم پیدا ہو گئی. اب مریم کو بیت المقدس کے حوالے کیا گیا, لو بیت المقدس والو اس کی حفاظت کرو. بیت المقدس میں تورات لکھنے والے نبی تھے, ہر ایک نے کہا اس بچے کی پرورش ہم کریں گے, کیونکہ یہ پیغمبر اور نبی کی بیٹی حضرت عمران کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پر اختلاف ہو گیا کون پرورش کرے. کہنے لگے جن کلموں کے ساتھ ہم تورات کو انجیل کو لکھ رہے ہیں ان کلموں کو پانی کی نہر میں ڈالو, جس کی کلم جس طرف پانی آ رہا ہے اس طرف چل پڑے گی, بچی کی کفالت وہ کرے گا. قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. فرمایا اذ یلقون اکلامہم ایہم یکفل مریم, جب وہ کلمے ڈال کر قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے, وہ وقت کیسا تھا. یہاں تک کہ قرآن کلم چل پڑی پانی کے بہاؤ کی طرف, پانی کے بہاؤ کے برعکس, کس کی؟ زکریا علیہ السلام کی. زکریا علیہ السلام بچی کی پرورش کر رہے ہیں, اولاد تو تھی نہیں. پھر زکریا علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, مریم کو کمرے میں بٹھا کر باہر سے تالا لگاتے تھے کہ تم عبادت کرو, شام کو آتے تو مریم کے سامنے بے موسم پھل ہوتے, بے موسم پھل ہوتے. پوچھتے انا لکی ہادا, اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. چاچا جان, مامو جان, خالو جان, شک نہ کرو, میں خدا کی عبادت کرتی ہوں, وہ بے موسم پھل دیتا ہے. جب دیکھا کہ بے موسم پھل, تو زکریا علیہ السلام کی رگے تمنا تڑپ اٹھی. کہا مریم کو بے موسم پھل دینے والے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, موسم تو گزر گیا ہے, اولاد تو پھر بھی تو دے سکتا ہے نا, بے موسمی اولاد ہی دے دے. فنادا زکریا ربہ قال رب انی, اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں تو مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کو بیٹا بھی دیا, نام بھی بتا دیا, بیٹا بھی تھا, نام یحییٰ تھا, اور بیٹا بھی نبی تھا. پھر مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، پھر الزام کیا لگا، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے کیا جواب دیا، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. آئیے قرآن میرے آقا کو بھی بیان کرتا ہے، آمنا کے لال کو بھی. کتاب ایک ہے عنوان، یار ہوں تو بڑے ایسا عنوان ہے ختم ہی نہیں ہونا ہے. نہیں اب تو میں اب ایسا ان شاء اللہ واخر دعوانا الحمد آئندہ صحیح، پھر بہت تھک گئے ہیں، پھر کبھی صحیح، چلو اچھا زندگی رہے گی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله رمضان المبارك آج 28 شب ختم قرآن ہوا ہے، یا اللہ مسجد عثمانیہ میں تیرے گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں، رات کا ایک بج رہا ہے، الہ العالمین ان یہ قرآن سننا، یہ سنانا، یہ قرآن کی باتیں کرنا، یا اللہ تیرے کلام کی باتیں کرنا، یا اللہ یہ سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کتنا جامع ہے، ہمیں معلوم ہو قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، ہمارے دلوں میں اس قرآن کی عظمت پیدا ہو. تو ہمارے دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما، ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ کر قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنے گھروں میں تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی درسگاہیں بنا دیں. یا اللہ جن درسگاہوں میں، جن مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کی حفاظت تو فرما، ان کی حفاظت تو فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی عزتوں آبروؤں کی حفاظت بھی تو فرما. یا اللہ وسائل غیب سے عطا فرما، اسباب غیب سے پیدا فرما، ان مدارس کو، ان مساجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا. جوان اولادوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں والدین کی پریشانیاں یا اللہ تو خوب جانتا ہے، غیب سے اسباب پیدا فرما کر ان پریشانیوں کو دور فرما. تنگ دستوں کو یا اللہ کشادگی نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست تو خود فرما. یا اللہ اس جنگ کے لوگوں نے یا اللہ تیرے دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اس گناہگار کا ساتھ دے کر، یا اللہ تیرے رحمت سے انہوں نے مجھے عزت دی، میرا تعاون کیا، یا اللہ تو نے جزائے خیر نصیب فرما، جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ تو مجھے خدمت دین کی توفیق بھی دے اور خدمت عوام کی توفیق بھی دے. یا اللہ جس طرح تیرے دین کی خدمت عبادت ہے، تیری مخلوق کی خدمت بھی ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنی عبادت سمجھ کر اپنی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے سوئی گیس کا سلسلہ شروع ہے، اور ہماری کوششوں سے، اللہ کے فضل سے، جد و جہد سے اب آپ کے گھروں تک سوئی گیس آنے والی ہے، آ رہی ہے. اس سلسلے میں اسی سال میری وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ کو پیکج لائیں، ہم منظوری دیتے ہیں. مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ اس سال ہی میں پورے شہر کی گلیوں میں انشاءاللہ سوئی گیس، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمائے اور پورے شہر میں سوئی گیس انشاءاللہ آئے گا. اے اللہ خدمت عوام کی توفیق نصیب فرما، خدمت خلق کی توفیق نصیب فرما، مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ظالم کا ہاتھ روکنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک کی عدالتوں میں قرآن کا نظام نافذ فرما. یا اللہ قرآن کو بادشاہوں سے لے کر، محلہ سے لے کر، غریب کی اور فقیر کی جھونپڑی تک قرآن کو نافذ فرما دے. قرآن کو یا اللہ اس کے احکامات کو صادر فرما دے، اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں راہ راست پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ قرآن ہمارا قبر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن ہمارا حشر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ خیر اور بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ خیر اور بھلائیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما، رحمتوں کا نزول فرما. اس ماہ مقدس کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہمارے دامن بھر دے. یا اللہ یہ مقدس مہینہ آیا جو احترام تھا ہم نہیں کر سکے، یا اللہ تراوی پوری نہیں پڑھ سکے، یا اللہ قرآن پورا نہیں سن سکے، جس طرح ادب احترام تھا ہم سے سر انجام نہیں دے سکے،
اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان رحمتوں سے برکتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ آگے بھی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے برا ہے ہم سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے، شر سے، برائی سے، حاسدوں کی حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔